الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد، الغني الحميد، ذو العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو سعيد السديد، ومن أضله فهو البعيد التريد، يعلم ما ظهر وما بطن، وما خفي وما علن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء، خاتم النبيين، أنيس الغريبين، راحة العاشقين، مراد المشتاقين، سيد العرب والعجم، سيدنا وحبيبنا، نبينا وكريمنا ومولانا محمد، عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولا يصل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. احمد رضا کا تازہ گلستاں ہیں آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہیں آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہیں آج بھی، آپ کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، علم و عمل کے زلف پریشاں ہیں آج بھی. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب الصد تقریب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. یہ ہمارے لیے انتہائی باعث برکت ہے، یہ محفل کے جس میں ہم اللہ رب العالمین کے محبوب بندے اور اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور وفادار مجدد ملت حاضرہ، مؤید ملت قاہرہ، امام اہل سنت، امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کی عرس کی تقریب کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں. اللہ رب العالمین ان بزرگوں کی نسبت کے صدقے ہمیں ہم پر دونوں جہانوں پر اپنا فضل اور اپنا خاص کرم فرمائے. فاضل بریلوی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ ایک گھنٹے کی تقریر کی جائے، فاضل بریلوی کی شخصیت ایسی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر پورے مہینے کا ایک اعلی حضرت کا عرس رکھا جائے اور آپ کی کتابوں میں آپ کی تحقیق اور آپ کے علم ظاہری اور علم باطنی کی شان بیان کی جائے تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھ جیسا طالب علم بڑے آسانی کے ساتھ ایک مہینہ آپ کی ذات پر گفتگو کر سکتا ہے، یعنی اتنی بابرکت شخصیت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کی ہے۔ میں بالتدریج مقدمہ باندھتے ہوئے آگے چلنا چاہتا ہوں تاکہ اعلی حضرت جیسی شخصیات سے متعلق اللہ رب العالمین نے ان جیسی شخصیات سے متعلق کیا دستور بیان کیا ہے۔ یہ لوگ بنے بنائے پیدا کیے جاتے ہیں، یہ آ کر نہیں بنتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی دین کی نصرت اور سربلندی کے لیے اللہ رب العالمین ان کو ازل سے ہی ان کا انتخاب فرما لیا ہے اپنے محبوب کے دین کی سلامتی کے لیے، تحفظ کے لیے۔ اور ایسی شخصیات کے جن کا انتخاب اللہ رب العالمین نے شروع ہی سے اپنے دین کے تحفظ کے لیے کر لیا ہے، اور جو جو اللہ کے دین کے خادم ہوں گے اور اس کے محبوب کی عزت و ناموس کے محافظ ہوں گے اور اللہ اس کے رسول کی ناموس و عزت کے قلعے پر پہرہ دینے والے ہوں گے، اللہ رب العالمین نے ان کو ازل ہی سے چن لیا ہے اور ان کی زندگی کا ایک دستور بتا دیا ہے۔ فرمایا کہ ہم تمہیں صرف اس کا ایک مقدمہ بتاتے ہیں، ایک تعریف بتاتے ہیں کہ جن جن کو ہم نے اپنے محبوب کی ملت کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے کلام اور اپنے محبوب کے فرمان کے تحفظ کے لیے، اور جن جن کو ہم نے اپنی عزت اور اپنے محبوب اور دین کی عزت کے لیے جن کو ہم نے پہرے دار اور محافظ بنا لیا ہے، وہ تمہیں نظر تو ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں آئیں گے لیکن ان کی زندگی کا منشور صرف ایک ہی ہوگا جو اللہ رب العالمین نے سورہ مجادلہ کے آخر میں ذکر فرما دیا ہے، یعنی وہ شخصیات کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں میں بھی ہوئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں میں بھی ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں بھی ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں بھی ہوئی ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں قیامت تک رہے گی، کہ جو حق کی بالادستی کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ اور اپنی عزت کا آخری حصہ بھی اللہ کی راہ میں نچھاور کر دیتے ہیں، اور جس قسم کا فتنہ حق کو گرانے کے لیے اور حق کی عمارت کو کھوکھلا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو پھر رب کریم کی قدرت اور رب کریم کی حمایت ان کے دست و بازو بن جاتی ہے، اور پھر وہ نہیں بول رہے ہوتے ہیں بلکہ جس طرح شجر موسیٰ سے رب کلام کر رہا ہے، اس طرح امت محمدی کے اس فرد سے رب کریم کلام فرماتا ہے، اس کے قلم میں پھر اس کی ذاتی طاقت نہیں ہوتی ہے، رب کا فیضان ہوتا ہے، اس کی دور اندیشی کے اندر اس کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہوتا، رب کا علم کار فرما ہوتا ہے، اس کے سینے کے اندر وسعت کے طور پر اس کا ذاتی کوئی ریاضت کا دخل نہیں ہوتا ہے بلکہ رب کی جانب سے حلم اور بردباری اور جوادی کی صفت سے اس کو نوازا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ اللہ رب العالمین کی صفات کے سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک مظہر بن کر آتے ہیں، ہوتے یہ تنہا ہے لیکن کروڑ ہا کا لشکر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، یہ اہل حق کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے، خدا کی قدرت ان کے ساتھ پوری معاونت کرنے والی ہوتی ہے، اور اس دھرتی پر یہ رجال اللہ کا لقب پاتے ہیں، جس طرح قرآن کتاب اللہ کا لقب پاتا ہے اس طرح یہ اللہ رب العالمین کے دین کے محافظ رجال اللہ یعنی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور یہ وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں محبوب کریم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اس قدر بڑا درجہ رکھتے ہیں کہ اللہ سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اگر کسی کام میں قسم اٹھاتے ہیں تو اللہ اپنی غیرت کے لیے اس کو پورا کر دیتا ہے۔ تو یہ ایسی شخصیات ہیں جن کو خیر کے فروغ کے لیے اللہ رب العالمین پیدا فرماتا ہے، اور شر اگر اپنے وجود سے پوری فضا کو بھر دے تو یہ تنہا خدا کی قدرت اور خدا کی صفات کے مظاہر پیدا ہوتے ہیں، اور تنہا ذات ہو کر اپنے دست و بازو کے اندر رب کریم کی قوت و حمیت کو رکھتے ہیں، اور اپنے ایک ہی ضرب کلیم سے کفر کے تمام ایوانوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب آپ چاہے اعلی حضرت کو دیکھیں، مجد الفسانی کو دیکھیں، شاہ عبد الحق مودودی سے دہلوی کو دیکھیں، حضرت شاہ عبد العزیز کو دیکھیں، یا پچھلے دور میں جا کر حضرت غوث اعظم کو دیکھیں، داتا علی حجویری کو دیکھیں، بابا فرید کو دیکھیں، خواجہ معین الحق ودین کو دیکھیں، ان تمام شخصیات کو آپ دیکھیں گے تو ان کے نام مختلف ہیں، فکر سب کی ایک ہوتی ہے،
ان کی شخصیت مختلف ہے، منشور ایک ہوتا ہے. یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو آ کر نہیں بنتی، یہ بنی بنائی پیدا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین خیر کی بالادستی کے لیے ان کو، جس طرح اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا ہے تاکہ خیر کا ہمیشہ بول بالا رہے، تو انبیاء کی تعلیم کے تحفظ کے لیے اللہ رب العالمین ان کے پیروں کے اندر، ان کے متبعین کے اندر، ان کے غلام و خادمین کے اندر ایسی شخصیات کو پیدا فرماتا ہے کہ جو ہوتے تو تنہا ہیں لیکن اپنے وجود کا اثر صدیوں تک چھوڑتے ہیں. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ غوث اعظم کو گزرے ہوئے کئی صدیاں گزر چکی ہے لیکن آج بھی ان کی تاریخ کی جھلک اور ان کی سیرت کی خوشبو آج بھی ایسی ہے کہ جس طرح کہ ابھی آپ ہمارے اندر موجود ہیں. داتا علی حجویری کو آپ دیکھیں، صدیاں گزر چکی ہیں لیکن آپ کی خدمات دینیہ کی خوشبو آج بھی، اسلام کا لالہ زار اس کی خوشبو سے مہک رہا ہے. بالکل یہی شخصیات مجد الف ثانی شیخ سرندی کو آپ دیکھیں کہ آپ کے جرت و ہمت اور خدمات دینیہ کی خوشبو آج بھی مسلمان اپنے مشام معطر کے اندر محسوس کرتا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت کو دیکھیں تو صدیاں گزر چکی ہیں لیکن آج بھی علم حدیث کے فیضان سے، حدیث کے ورق سے ان کی خدمت کی خوشبو آتی ہے. امام احمد رضا کو گزرے ہوئے صدی ہو چکی ہے لیکن آج بھی سینے کے اندر عشق محمدی کی خوشبو میں ان کا نام پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ ہوتے تو تنہا ہیں، ان کی ذات کے اندر خدا اتنی برکت. میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں نا، یہ مستقل ایک موضوع ہے، میں صرف اس کے عنوان گنوا رہا ہوں آپ کے سامنے، موضوع گنوا رہا ہوں. اس کے نیچے کئی دلائل موجود ہیں کہ یہ ان کی ذات کے اندر اتنی برکت ہوتی ہے، یہ اتنے عظیم بابرکت ذات ہوتی ہے کہ ہوتے تو تنہا ہیں لیکن اپنے دور سے لے کر ایک عرصے تک اپنی سیرت کے نقوش کو چھوڑتے ہیں، اپنے اثر کو چھوڑتے ہیں. ان کا اثر دائمی ہوتا ہے، ان کا اثر ایک وقت نہیں بلکہ قیامت تک رہنے والا ہوتا ہے. اس لیے خدا نے قرآن کے پیچھے چلنے کی بات نہیں کی ہے، ان کے پیچھے چلنے کی بات کی ہے. فرما صراط الذین انعمت علیہم، چلو ان کے پیچھے جن پر انعام ہوا ہے. اس لیے کہ قرآن کی تعلیم کو تو یہی آگے بڑھائیں گے. کتاب اللہ لوگوں کے سامنے نکھر کر کب آئے گا؟ جب یہ رجال اللہ اپنے عمل سے اس کی تفسیر کر کے بتائیں گے. تو یہ شخصیات ہوتی تو کسی خاص علاقے کی ہے، کسی خاص بستی کی ہے، کسی خاص قصبے میں پیدا ہوتے ہیں، کسی خاص عمر کو پاتے ہیں، کسی خاص دور کو پاتے ہیں، لیکن حق کے پیغام کو جب یہ دراز کر رہے ہوتے ہیں تو خدا ان کے وجود کو تو ایک جگہ پر رکھتا ہے لیکن ان کے وجود کی مہک سے پورے عالم کو معطر کر دیتا ہے. پھر اس میں نسلی تفاوت ختم ہو جاتا ہے. یہ پنجابی ہے، پٹھان ہے، یہ فلانا ہے، یہ تفاوت ختم ہو جاتا ہے. بلکہ یہ وہ شخصیات ہوتی ہیں کہ جو تنہا ہو کر تمام عالم اسلام کے چمن کو معطر کر رہی ہوتی ہیں. ان کے نام مختلف ہوتے ہیں، یہ مختلف جگہوں پر آتے ہیں. جہاں جہاں دین کی سربلندی کی ضرورت بنتی پڑتی ہے وہاں پر اللہ رب العالمین دین کی سالمیت کے لیے اور دین کے تحفظ کے لیے ان اہل حق کو پیدا فرماتا ہے. یہ نام بھلے مختلف ہوں، ان کے مولد و مسکن بھلے مختلف ہوں، لیکن ان کی زندگی کا ایک ہی منشور ہوتا ہے. یہ ایک ہی تحریک کے دائی ہوتے ہیں، یہ ایک ہی تحریک کے لوگ ہوتے ہیں، بس یہ آگے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں لیکن تحریک ان کی ایک ہوتی ہے. اور آپ جاتے ہیں تحریک بغیر منشور کے نہیں چلتی، تحریک بغیر منشور کے نہیں چلتی، تنظیم بغیر منشور اور اپنے آداب کے نہیں چلتی. یہ اہل حق کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے خیر کے نمائندوں کا، سورہ مجادلہ کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی کے منشور کو بیان کیا ہے. خدا کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. محبوب وہ لوگ، توجہ سنیے، یہ اہل حق کی زندگی کا منشور، ان کی تاریخ، ان کی زندگی کا مقدمہ بیان کیا جا رہا ہے. قرآن کی اس آیت کو آپ پڑھیں تو آپ کہیں گے اس سے تو مجدد صاحب مراد ہے، پھر کہیں گے نہیں اس سے تو شاہ عبدالحق صاحب بھی مراد ہے، پھر آپ کہیں گے کہ جناب اس سے غوث اعظم بھی مراد ہے، آپ کہیں گے اس سے امام حسین بھی مراد ہے، آپ کہیں گے اس سے اعلی حضرت بھی مراد ہے. تو یہ شخصیات اپنے مرتبے کے اعتبار سے درجہ مختلف رکھتی ہے لیکن جس منشور کو پھیلانے کے لیے آتے وہ منشور ایک ہی ہوتا ہے جو سورہ مجادلہ کے آخر میں آ رہا ہے. اور جو اس منشور کی جھلک کو پاتا ہے تو وہ تو اللہ کے محبوب بندے ہو چکے ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو اللہ سے واصل کرنا چاہتا ہے، اللہ سے اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، وہ ان کی سیرت پر عمل کرے اور اس منشور کو اپنی زندگی پر اتارنے کی کوشش کرے. کیونکہ اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ میں جب مقبول ہو سکتی ہے کہ جب وہ اسلام کے ان خطوط پر چلے گا جو سورہ مجادلہ کے اندر اسلام نے جنت کے خطوط کو ذکر کر دیے ہیں اور ان کے نقوش قدم کو ذکر کر دیا. فرما لا تجد قوم، محبوب تو ان لوگوں کو نہیں پائے گا، تیرے ماننے والوں میں ایسا ایک گروہ ضرور موجود ہے کہ تو ان کو کبھی نہیں دیکھے گا کہ وہ ایمان تو لائیں اللہ پر اور آخرت پر، لیکن تو ان کو کبھی نہیں دیکھے گا کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ رسول کی گستاخیاں کرتے ہیں، یہ اس سے یاری نہ ڈالیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلی چیز اولیاء کاملین مجددین مصلحین کی زندگی کا پہلا نقطہ، ان کی زندگی کا جس کو پوری زندگی وہ فالو کر کے چلتے ہیں اور پورے اپنے زندگی کے سوال اور منشور پر اپنی زندگی سے مکمل جواب لکھ جاتے ہیں۔ اس لیے جب وہ جواب مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین رہتی دنیا تک ان کے نام کو جاوید و زندہ کر دیتا ہے۔ فرمایا پہلی شان ان کی یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے کبھی پیار نہیں کرتے۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی ناموس اور عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، معاذ اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی عزت کے اندر رخنا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ سنگت اور محبت نہیں ڈالتے ہیں۔ یہ دو محبتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ان کی زندگی کا پہلا منشور یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی گستاخ کے ساتھ کبھی محبت نہیں کرتے، کبھی محبت نہیں کرتے۔ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ کے ساتھ کبھی محبت نہیں کرتے، تو شاید وہ شاگردوں میں سے ہوگا، دور کے رشتہ داروں میں سے ہوگا۔ فرمایا نہیں، یہ تنہا اخلاص کے ساتھ اس منشور میں اس قدر راسخ ہوتے ہیں کہ وہ قریبی رشتے ہیں کہ جن کی محبت اور ٹھنڈک جگر کے اندر ہوتی ہے، اگر وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سینے سے ایسے جدا کر دیتے ہیں جس طرح مکھی کو دودھ سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ بات تقریر میں بولنا بہت آسان ہے، یہ بات تقریر میں بولنا بہت آسان ہے، اپنی عملی زندگی میں پیش کرنا بہت مشکل ہے۔ یقیناً عملی زندگی میں جو پیش کر کے دکھاتے ہیں تو دنیا انہی کو احمد رضا اور مجد فسانی اور شاہ عبد الحق کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت گرامی، تو رب کریم فرماتا ہے کہ ان کی سب سے بڑی شان یہ ہے، یہ صرف ان کے لیے نہیں، یہ سارے مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ اسی راستے سے ہمیں جنت ملے گی، اسی منشور سے ہمیں جنت ملے گی۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، ایمان لاتے ہیں قیامت کے دن پر، ایمان لاتے ہیں اللہ پر۔ اب دیکھیں یہاں پر دو چیزوں کے ایمان کا ذکر، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت۔ تو فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں وہ کبھی، جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں وہ کبھی بھی دوستی اور سنگت نہیں رکھتے ان سے جو اللہ اس کے رسول سے بغض رکھتے ہوں اور ان کی نافرمانیاں کرتے ہوں۔ بالکل یہی موضوع اللہ پر ایمان اور قیامت پر ایمان کا سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے اندر آتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ محبوب، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر بھی اہل حق کی نشانی اللہ پر ایمان، توجہ چاہوں گا، اللہ پر ایمان اور قیامت پر ایمان ہے۔ یہاں پر اولیاء، اسلاف امت، مخلصین، مجددین، مصلحین، ان کی شان کیا بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ صرف یہ کہنا ہے کہ میں قیامت کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں؟ فرما نہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ گستاخوں سے محبت نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے، جس کے دل میں اللہ کی اور قیامت کی محبت آئے گی وہ اللہ کے دشمن اور رسول کے دشمن سے پیار نہیں کرے گا۔ اپنے آپ کو ناپنا شروع کر دیں، میں بھی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں۔ فرمایا جس کے اندر ایمان اصل یہی ہے، اللہ کی محبت اور قیامت کی محبت، اللہ کی محبت اور قیامت کی محبت، اللہ پر ایمان اور قیامت پر ایمان، رسول کی ذات ہی کے ذریعے قیامت پر ایمان ہوتا ہے، رسول کی ذات ہی کے ذریعے قیامت پر ایمان ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اولیاء اور مجددین، مصلحین اور ولیوں کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اللہ پر ایمان اور قیامت پر ایمان ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ جس کے دل میں اللہ پر ایمان ہے اور قیامت پر ایمان ہے وہ جنت میں جائے گا؟ تو دنیا میں اس کا رزلٹ اللہ نے بتا دیا، فرمایا کہ تمہارے اندر اللہ پر ایمان ہے اور قیامت پر ایمان ہے، تو پھر فرمایا یوادون من حاد اللہ ورسول، پھر تم اللہ کے گستاخ اور رسول کے گستاخ سے کبھی پیار نہیں کرو گے۔ اپنے اندر دیکھ لو، اگر تمہیں اللہ کے گستاخ اور رسول کے گستاخ پر پیار آ رہا ہے، اس کا مطلب تمہارے اندر آخرت پر ایمان نہیں ہے اور خدا پر ایمان نہیں ہے۔ اس کی دلیل کون سی ہے؟ بالکل آئیے سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع جو میں پیش کر رہا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ دیکھیں دونوں باتیں وہاں پر دوبارہ آ گئی۔ محبوب، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور قیامت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر اہل حق کی بھی نشانی، توجہ ہے آپ کی، اہل حق کی بھی نشانی قیامت پر ایمان اور اللہ پر ایمان قرار دیا گیا ہے، اور سورہ بقرہ میں بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور قیامت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو کیا وہ اہل حق ہیں یا اللہ؟ فرما وما ہم بمؤمنین، وہ پکے کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں وہ۔ تو جب قیامت پر ایمان اور اللہ پر ایمان اصل دین تھا تو وما ہم بھی مومنین کہہ کر انہیں ایمان سے کیوں نکالا گیا؟ فرمایا اس لیے نکالا گیا کہ جس میں اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ گستاخ رسولوں کے ساتھ سنگت اور یاریاں نہیں ڈالتا، وہ منافق ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول اللہ اور قیامت پر ایمان کی باتیں کرتے ہیں لیکن گستاخوں سے سنگت رشتہ داریاں رکھتے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ جو اللہ اور اس کے اللہ اور قیامت پر ایمان کی باتیں کرے اور گستاخوں کے ساتھ یاریاں ڈالے اس کے لیے ہم نے یہ کہا ہے وما ہم بھی مومنین، وہ مومن نہیں۔ لیکن جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھے اور گستاخوں سے نفرت کرے اللہ کے محبوبوں سے پیار کرے، فرمایا اس کو ہم نے منافق نہیں کہا بلکہ حزب اللہ کہا، اس کو ہم نے اپنی جماعت قرار دیا ہے۔ تو یہ نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا ہے میرے دوستو۔ اب نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کو آپ اس پیمانے کے اندر کھنگال سکتے ہیں کہ ایمان کی بنیاد، اصل ایمان تین چیزیں بنتی ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت، یا اس کو اجمال کے ساتھ دو چیزوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت۔ فرما ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت یہ اصل ایمان ہے، اصل ایمان ہے۔ آمنت باللہ کا پورا فلسفے کا خلاصہ اس دو چیز میں آتا ہے، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت۔ یہی جب کچھ لوگوں نے حق کا نام لے کر جب اس کی بات کی تو اللہ نے فرمایا کہ اس پر پھر دلیل چاہیے، یہ تو تم نے دعویٰ کیا نا کہ ہم ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے ماننے والے ہیں، جب تم نے یہ دعویٰ کیا کہ تمہارے اندر ایمان باللہ بھی ایمان بالآخرت بھی ہے تو خدا نے کا دلیل دو۔ تو دلیل کیا تھی؟ وہ دلیل کیا دیتے؟ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا تقاضا یہ تھا کہ جو اللہ والے ان سے پیار کرو اور جو اللہ کے محبوب کے گستاخ ان کو چھوڑ دو، لیکن وہ گستاخوں سے پیار کرتے تھے تو خدا نے ان کو مسلمانوں کی صفوں سے خارج کر دیا۔ فرمایا وما ہم بھی مومنین، تمہارے ناروں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور تمہاری ان تسبیحوں کی اور تمہاری ان جماعت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا وما ہم بھی مومنین، تم پکے منافق ہو، اس لیے کہ تم میں اللہ کا ایمان اور آخرت پر ایمان ہوتا تو تمہارا دل گستاخوں کے لیے نرم نہیں، سخت ہوتا۔ اب آپ آئیے سورہ مجادلہ کی طرف، وقت میرے پاس نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس موضوع کو سمجھ چکے ہوں گے، اپنی سارے ایمان کو اس پر پرکھیں گے آپ۔ یہ قرآن نے خلاصہ کر دیا ہے، حجت تمام کر دیا ہے، فرمایا کہ ہم یہ قیامت کے دن تو بعد میں پوچھیں گے کہ ایمان تھا کہ نہیں تھا، دنیا میں ہم تم کو نتیجہ بتاتے ہیں، یہ کیفیت پیدا ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، نہیں ہو رہی تو پھر زبانی کلمہ ہے، ہو رہی تو سجدہ شکر ادا کرو کہ تم مومن ہو چکے ہو۔ سمجھ رہے بات آپ؟ نتیجہ جو ہے وہ حضور کے گستاخوں سے نفرت ہے، حضور کے گستاخوں سے نفرت ہے، حضور کے گستاخوں سے، حضور کے میلاد سے چڑھنے والوں سے، حضور پر درود و سلام پڑھنے کی اس مبارک عادت سے جو چڑھ جاتے ان سے نفرت ہے، حضور کے علم پاک پر تانا کرنے والے ان گستاخوں سے نفرت ہے، حضور کو اپنے مثل بشر کہنے والے ان گستاخوں سے نفرت ہے۔ جب ان کے لیے نفرت آپ کے دل میں آئے گی تو پھر قرآن کہتا لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، محبوب آپ ان لوگوں کو کبھی نہ پائیں گے کہ جو قیامت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی پیار کریں اللہ کے گستاخ سے یا رسول کے گستاخ سے، وہ کون ہوں گے؟ تو فرمایا کہ وہ تو ہماری محبت میں اتنے مستغرق ہو چکے ہوں گے اور ہمارے رسول کی محبت میں اتنے لگ چکے ہوں گے کہ اب سب سے گہرا رشتہ ان کے نزدیک رسول کا رشتہ ہوگا، ان کے قلب و جگر کے اندر کسی اور کی محبت نہیں بلکہ رسول کی محبت کی بالادستی اور راجدھانی ہوگی۔ فرمایا ولو کانو آباءہم، چاہے ان کا باپ کلمہ پڑھے اللہ کا اور قیامت پر ایمان لائے اور گستاخ ہو جائے، یہ گستاخوں سے سنگت ڈالے، تو فرمایا ولو کانو آباءہم، وہ ان کا باپ بھی ہو تو وہ اس کو نہیں مانیں گے، کہیں سبحان اللہ، او ابناءہم، بیٹے بھی ہوں تو اس کو نہیں مانیں گے، کہیں سبحان اللہ، او اخوانہم، ان کی برادری ان کے رشتہ دار ہو نہیں مانیں گے، او عشیرتہم، وہ اخوان ان کے بھائی، اواشیرتہم، ان کے رشتہ دار، ان کی برادری والے ہو، ان کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ان کے نزدیک اب محبت کا گوشہ دل میں بیٹا، باپ، برادری نہیں، دل میں ان کے گوشہ گنبد خضرا والے کی عزت اور ناموس ہوگی۔ جو نبی کا نام لے گا، نبی سے محبت کرے گا، تو وہ چاہے حبش سے آنے والا بلال بھی ہوگا، وہ اس کی محبت اپنے بیٹوں سے زیادہ دل میں رکھیں گے، اور اگر جو نبی کی محبت اور تکریم اور تعظیم میں پیچھے رہے گا تو قرآن نے دیکھیں اللہ چاہتا، دیکھیں اللہ رب العالمین کا کلام جو ہے نا وہ فصیح بھی اور بلیغ بھی ہے، علم بدی اور معنی کے اندر فصیح کی تعریف یہ کر دی جاتی ہے کہ اس کے اندر تین عادتیں نہ ہوں، فرمایا جاتا ہے قیاس مال فارق والی چیزیں نہ ہو، یعنی صرفی قاعدے سے ہٹ کر کسی لفظ کو قیاس نہ کیا گیا ہو، اسی طرح تنافر حروف اس کے اندر نہ ہو جو زبان پر سقالت کو پیدا کر رہے ہوں، وہ چیزیں اس کے اندر موجود نہ ہو، تو قرآن ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اور وہ لمبی طویل باتیں، بلاغت علم معنی کے اندر یہ کلام ہے کہ جناب لمبی باتیں کرنے والا شخص، یعنی جو بات ایک جملے میں ہو سکتی ہے اس کو پانچ جملوں میں کرنا، یہ فضول باتیں ہیں، ایسے شخص کو فصیح نہیں کہا جاتا، اس کو دیوانہ کہا جاتا کہ بھائی یہ بات تو تم ایک منٹ بھی کر سکتے، تم نے ایک گھنٹے کی تقریر کر دی اس پر، یہ بات تو تم ایسی ہی سمجھا سکتے تھے. تو قرآن کی بالادستی اور قرآن کی سب پر فوقیت اس لیے ہے کہ اہل عرب جو اپنے آپ کو بڑے بڑے فصیح اور فصاحت اور بلاغت کا ماہر سمجھتے تھے، قرآن کی آیتوں نے ان کو بولنا بھلا دیا، اور انہوں نے کہا کہ واقعی میں اگر کوئی کلام عربی ہے تو وہ قرآن مجید ہے. تو آپ دیکھیں قرآن اس قاعدے کے تحت، اس کے تناظر میں کہ قرآن لمبا کلام نہیں کرتا لیکن جو ضرورت ہوتی ہے اس کو پیش کرتا ہے، قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا، اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول، جو لوگ اللہ پر اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے گستاخی کرنے والوں سے دوستی نہیں رکھتے، بس بات ختم. لیکن آگے اللہ نے رشتے بھی گنوا دیے. اب آپ دیکھیں بات اس میں مکمل ہو رہی تھی کہ یوعدون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے گستاخوں سے دوستی نہیں رکھتے، محبت نہیں رکھتے. ود، یوعدون، ود سے ہے، وہ محبت نہیں کرتے. بات پوری ہو گئی، جو بھی ہو، اپنا ہو یا غیر ہو، لیکن نہیں، خدا نے غیر کا ذکر نہیں، ایمان کو داخل کرنے کے لیے، نفاق اور مومن کو جانچنے کے لیے رب کریم نے ان کے دل کے گوشوں پر قدرت نے بار کیا ہے. فرما اگر وہ تمہارا باپ ہو تو تقریر تو تم کر رہے ہو، اگر وہی چور تمہارا باپ نکلا، وہی عقیدے کا دشمن تمہارا بیٹا نکلا، وہی گستاخ تمہارا بھائی نکلا، وہی بے ادب لانتی تمہارا برادری کا کوئی فرد نکلا، تو خدا نے جو یہ سارے رشتے گنوائے ہیں اس میں بہت بڑی بات ہے اور بڑا معنی خیز مفہوم اس کے اندر ہے. خدا نے یہ سارے رشتے گنوائے اس لیے ہے کہ دل سے مکمل طور پر نفاق ختم ہو جائے اور بندہ پہلے ہی سے سارے رشتوں کو اللہ کے رسول کے قدموں پر نشاور کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اسی کا ترجمہ امام محمد رضا نے کیا، واضح کر دیا اس بات کو کہ کروں تیرے نام پہ میں جاں فدا، نب ایک جا دو جہاں فدا، یا رسول اللہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور اسی کو آپ نے دوسری نعت میں ذکر کیا ہے کہ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام. یہ قرآن سورہ مجادلہ کا ترجمہ کر رہے ہیں فاضل بریلوی، کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سبحان اللہ، للہ الحمد میں دنیا سے. میرے امام جیسا علم بھی کسی کے پاس نہیں، شاعری بھی کسی کے پاس نہیں. میں کہتا ہوں بر صغیر میں 3600 مذہب تھے، میرے امام کے علم کا مقابلہ تو ایک جگہ پر ہے، کوئی میرے امام کی شاعری کا مقابلہ کر کے بتا دے. امام احمد رضا کی شاعری جس میں سراسر عشق رسول چھلکتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اشعار اترتے ہیں لائے نہیں جاتے، جس کو شاعری سے ذوق ہو وہ سمجھتا ہے کہ شاعر ہمیشہ قلم اور کاغذ دل میں سامنے رکھتا ہے، جیسی آمد شروع ہوتی ہے وہ لکھنا شروع ہوتا ہے، آمد کے لیے مزاج بنتا ہے، مزاج بنے گا تو آمد ہوگی، فکر ہوگی تو آمد ہوگی. فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی محبت میں ایسے غرق اور فنا ہے کہ ہما وقت آپ کی نظروں میں رسول اللہ کی محبت اور جلوہ ہی جلوہ ہے، اس لیے ہما وقت آپ کے ذہنوں میں جو اشعار اترتے ہیں تو قرآن کے ذریعے آتے ہیں، حدیث کے ذریعے آتے ہیں، اور وہ اشعار کی صورت میں بیان ہو جاتے ہیں. ایک بات یہاں پر ایک اور میں سلسلہ نقشبندیہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، تصوف کے حوالے سے. میرے آقا شیخ سرندی قیوم زمانی مجرف ثانی کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے سینے میں لطائف پیدا کیے ہیں، اس کی پیشانی میں بھی لطائف رکھے ہیں. یعنی انسان جب روحانیت کو پیدا کرنا چاہے شیطان کے مقابلے کے لیے، تو سلسلہ نقشبندیہ میں خاص طور کا وظیفہ ہے جو دو یہاں پر ایک سینے کی طرف، اور بعض وقت دو یہاں پر اور نفس کو پیشانی کی طرف، اس کے توجہ کر کے وہ تصور باری تعالیٰ کو باندھ کر اور کلمہ طیبہ پڑھ کر نفس کو ختم کرنے کی، اور اپنے سینہ، کیونکہ اصل چیز سینہ ہے، یہ سینہ اللہ رب العالمین کے فیض کی راجدھانی ہے، یہیں پر ساری چیز اترتی ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اصل چیز دل کو قرار دیا ہے اور اسی کو دیا ہے. آپ نے بڑی پیاری بات ذکر کی، فرما دماغ کیا ہے؟ فرما دل کے تابع ہے. فرمایا ہمارا نظریہ یہ کہ دماغ دل کتابیں ہیں، کیونکہ فیضان جو خدا کا اترتا ہے وہ سینے پر اترتا ہے، سر پر نہیں اترتا. اس لیے حضور نے جب بھی کسی صحابی کو نوازا ہے تو سینے پر ہاتھ رکھ کر نوازا ہے. ایک نہیں کئی حدیثیں آپ دیکھیں گے سینے پر ہاتھ رکھ کر نوازا ہے، سر پر ہاتھ نہیں رکھا ہے، سینے پر ہاتھ رکھا ہے. تو اہل تصوف صوفیہ کہتے ہیں یہ سینہ مرکز ہے، اس لیے ہم آئینے میں سر کو دیکھ کر ذکر نہیں کرتے ہیں بلکہ سینے کو دیکھ کر ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اصل مخزن جو ہے وہ سینہ ہے، یہی جب روشن ہوتا ہے تو پورے عالم کو روشن کر دیتا ہے. اسی کو فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ دل ہے، کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دبا اٹھائیں کیوں. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. تو وہاں پر آپ نے سر کی جانب عقل کا تصور نہیں بیان فرمایا، دل کی جانب بیان فرمایا کہ جو دل کو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا. یہ مستقل ایک موضوع ہے تصوف کا. جو لوگ تصوف کی تا کو نہیں جانتے وہ امام احمد رضا کے اتنے بڑے مقام کو کیسے جانیں گے، کہ جو فرماتے ہیں کہ جو دل کو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. تو یہ آپ نے جو قلب و جگر زوف مانا مگر یہ ظالم دل، آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ پر وہ صوفیانہ رنگ آپ پر نظر آتا ہے کہ زوف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے، لے رضا سب تو چلے مدینے کو، ہائے ہائے میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. تو یہ رنگ علم باطن کا جو آپ پر چڑھا ہوا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سینہ جو ہے نا اس میں القاء نفسی ہوتی ہے، القاء نفسی ہوتی ہے. انسان کی روح جب نفس کے تابع رہتی ہے تو اس کو اپنی مادری زبان کے اندر، اپنی مادری زبان کے اندر اس کی روح جب وہ انسان جب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، یا اللہ کی یاد میں لگا بھی رہے، تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی یہ شان ہے جو میں آگے ذکر کرنے والا ہوں، جب وہ ذکر خفی کرتے ہیں، اپنی سانسوں کے ذریعے لا الہ الا اللہ کی ضربے لگاتے ہیں، اپنی سانسوں کے ذریعے اللہ ہو کہہ کر اپنے باطن کو بالخصوص اپنے دل کی تطہیر کا سانا مہیا کرتے ہیں، تو اس وقت ان کے دماغ کے اندر میسج آنا شروع ہوتا ہے کہ اب اس کو یوں کرو، اب اس کو یوں کرو، یہ مجھے سب نے لکھا ہے، یوں کرو یوں کرو. تو وہ میسج جو آتا ہے ہمیں اردو زبان میں آتا ہے، جو میمنی زبان بولتا ہے اس کو میمنی زبان میں آتا ہے، جو پشتو بولتا ہے اس کو پشتو زبان میں آتا ہے، اب اس کو اپنی زبان میں آتا ہے. اس لیے کہ اس کی روح اسی عالم کی ہے، اس کی روح اسی عالم کی ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جناب ہم وظیفہ کر رہے ہوں اور ہمیں میسج انگریزی میں آ رہا ہو، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. کیونکہ ہمارا خمیر جس مٹی کا بنا ہے وہیں سے میسج آئیں گے. فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ حضور کی محبت میں اس قدر فنا ہے، آپ خود اپنے طائف و ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ فقیر جب ذرا توجہ کرتا ہے معاملات پر تو اردو میں باتیں نہیں آتی بلکہ عربی زبان میں اترنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی یہ روح بھی مزاج مصطفی میں اس قدر لگی ہوئی ہے کہ ذکر بھی مصطفیٰ کا ہے تو زبان بھی مصطفیٰ کی آتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی اگر زبان سے ذکر مصطفیٰ کا ہے تو جو مصطفیٰ کو جو پسند ہے وہی آتی ہے. یعنی اعلیٰ حضرت کو خیالات بھی عربی زبان میں آتے ہیں، خیالات بھی عربی زبان میں آتے ہیں. تو وہ خمیر کس قدر معطر اور مزکا ہے اور مجلہ اور مصفہ ہے کہ پیدا تو ہند کی زمین پر ہوتا ہے اور تصورات اور خیالات جو آتے ہیں وہ رسول اللہ کی چہیتی زبان کے ذریعے آتے ہیں. تو یہ روحانیت میں امام احمد رضا کا مقام ہے. یہ روحانیت میں امام احمد رضا کا مقام ہے. تو اعلی حضرت امام علیہ سنت قرآن یہاں پر کہتا ہے کہ چاہے وہ تمہارے رشتہ دار ہو، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، کنبے والے ہوں، وہ کوئی بھی ہو، فرمایا کہ وہ ان سے محبت نہیں کریں گے اگر ان میں سے کوئی گستاخ نکلے، ان میں سے کوئی گستاخ نکلے، اور یقیناً وہ محبت نہیں کریں گے. اب اولیاء کی ساری جماعت کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہ ان کی زندگی سے کبھی نظر نہیں آ سکتا کہ جناب انہوں نے کسی بد مذہب سے محبت کی ہو. ماضی قریب میں پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت کو آپ دیکھ سکتے ہیں، حال میں یہ 50 کی دہائی کے اندر آپ کا وصال ہوا ہے، 50 اور 60 کے درمیان آپ کا وصال ہوا ہے. آپ کو دیکھ لیجئے، ایک درویشانہ زندگی گزاری ہے، بے ضرر زندگی گزاری ہے، لیکن جس وقت غلام مرزا احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے ماننے والے آگے بڑھے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی عزت، اپنی شہرت، سب ناموں سے رسالت کے تحفظ میں قربان کر دی. یہ آپ کو ہر جگہ پر نظر آئے گا. فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کو اگر آپ دیکھیں، صد الفاظل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، خود یہ دیکھیں سورہ مجادلہ، یہ ان بزرگوں کی زندگی کی تصویر اور منشور ہے، یہ ان کی طبیعت، یہ ان کی فطرت کو بیان کر رہا ہے. صد الفاظل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خود آئے اعلی حضرت کے پاس، کہنے لگے حضور آپ ذرا ان بدمذہبوں کے بارے میں، ان وہابڑوں اور دیوڑوں کے بارے میں ذرا قلم کو اس طرح چلایا کریں، ورنہ یہ آپ کو گالیاں لکھتے ہیں، یہ آپ کو گالیاں لکھتے ہیں. اگر کوئی آپ کو گالی دے تو بندہ اپنے منصب کو بھول کر اس پر شروع ہو جاتا ہے، لیکن جو فنا فی الرسول ہوتا ہے اس کی شان دیکھیے، اور جو اس آیت کا مکمل عملی تفسیر ہوتی ہے اس کی شان آپ دیکھیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نعیم الدین اس کو چھوڑ دیجیے آپ، ہم نے جو خدمت کرنی ہے اور دشمنان رسول کا جو مقابلہ کرنا ہے وہ تو کرنا ہے، کہ کل کے رضا ہے خنجرے خون خوار برقبار. اعلیٰ حضرت نے تلوار تو نہیں اٹھائی، قلم اٹھایا ہے، لیکن وہ قلم کے اندر خدا کی جانب سے نصرت و تائید حاصل ہوئی ہے، کہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ کل کے رضا، کل کہتے ہیں قلم، کل کے رضا ہے خنجرے خون خوار برقبار، آدھا سے کہہ دو کہ خیر منائے میں شر کرے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، ایسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ وار وار سے پار ہے. تو یہ فاضل بریلوی خود ایک جگہ پر اور اس قلم جس سے آپ نے جہاد کیا، رسول اللہ کے دین کو بیان کیا، اس کو ذکر کرتے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں کہ دل آدا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے. واہ واہ، فکر دیکھیں، دل آدا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا. خامہ بھی قلم کو کہتے ہیں فارسی میں، یعنی آپ جب اللہ کہتے ہیں جب میں حضور کی تعریف لکھتا ہوں تو ان بدمذہبوں کے سینوں پر یہ کام ہوتا ہے جس طرح زخم پر نمک ڈال دیا جائے، زخم پر مرچی لگا دی جائے. تو آپ فرماتے دل آدا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا. یعنی آپ حضور کی ایک اور نعت لکھ دیں، حضور کی ایک اور شان لکھ دیں، اس لیے کہ جب آپ کا خامہ حضور کی فضیلت کو ظاہر کرے گا تو یہ ان کے زخموں کے اوپر مرچی اور گویا کہ نمک کی طرح رہے گا. تو اسی کو صد الفاظل کرتے ہیں کہ جب میں گیا اور میں نے کہا کہ حضور آپ ان کے بارے میں تھوڑا نرم گوشہ رکھیں. اب ان کے بارے میں نرم گوشہ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ میرے پاس جمعے کے دن ایک دوست نے فتویٰ دیا ہے، دیوبندی مکتب فکر کے ایک مولوی ہیں عبداللہ امروہی، یاسین القرآن نارتھ کراچی میں، ان سے کسی نے پوچھا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ میرے سے فوٹو اسٹیٹ آپ لے جا سکتے ہیں، مہر والا فتویٰ میرے پاس رکھا ہے. اب بھی کوئی کہے شاہ صاحب یہ تو آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میں نے کہا جائے سیٹھ صاحب ہو یا غریب صاحب ہو، حضرت آپ نے ایمان لایا ہی نہیں ہے پھر، اس لیے کہ آپ کو خدا سے محبت ہونی چاہیے، خدا کے دشمنوں سے نفرت ہونی چاہیے. میری بات چھوڑیں کہ مظفر شاہ بول رہا ہے یا کوئی بول رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے نزدیک سب سے محبوب ذات رب کی ذات ہے، جو اس کے بارے میں بات کر رہا ہے تو تمہارے دل میں کس کی محبت ہے کہ تم رب کے گستاخوں کے لیے تو گوشے کو نرم رکھتے ہو اور رب سے محبت کرنے والوں کو کہتے تمہیں یہ بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے واضح طور پر لکھا، اس نے لکھتا ہے کہ اللہ خیر کا بھی خالق ہے تو شر کا بھی خالق ہے، لہذا اللہ نے جہاں پر نیکیاں پیدا کی ہیں تو کذب کو بھی پیدا کیا ہے. تو کہا پیدا تو کیا ہے تو اللہ اس کے کرنے پر قادر ہے لیکن کرتا نہیں ہے، یعنی اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ. یہ میرے پاس فتویٰ موجود ہے، آپ آ کے دے سکتے ہیں. کہتے ہیں کذب خدا سے صادر ہو سکتا ہے لیکن وہ بولتا نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ تو ان کے سب سے بڑے گرو مولوی رشید احمد گنگوہی، رشید احمد گنگوہی جو ہمارے یہ جو میلاد کے دشمن ہیں ان کے سب سے بڑے گرو ہیں، انہوں نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں تو واضح طور پر لکھا ہے کہ امکان کذب، امکان تو آپ جانتے ہیں اردو پڑھے لکھے آپ، ممکن کی جمع ہے، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں، امکان کذب جھوٹ کا امکان اللہ کے لیے ہونا تحت باری تعالیٰ ہے، کیوں نہ ہو، وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. ان سے دلیل پوچھی گئی کہ تم اللہ کو معاذ اللہ کس پر قادر کہتے؟ کہتے نہیں 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 ہم نے یہ کب بولا کہ بولتا ہے، ہم تو کہتے بول سکتا ہے. لا حول ولا قوت، ہم سے مناظرہ کرتے ہیں اس پر، یہ ہم سے مناظرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ آپ نے بیان غلط کیا حبیب مسجد میں کہ ہم نے اللہ کے لیے کس بولا ہے، ہم بولتے ہیں، بولتا نہیں ہے وہ. تو ہم نے کہا پھر تم نے جو صفے کالے کی اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے بول سکتا ہے؟ ہم نے کہا ممکن تو مانا نا تم نے، ممکن تو مانا، خدا کے لیے عیب کو تم نے ممکن مانا. بولے پھر یہ تو ایک برا فعل ہے، تو خدا کیوں نہ کرے. جب تو ہم نے کہا اللہ برا فعل پیدا کرے کسی کی مر لیے یہ اور چیز ہے, خود کرے یہ اور چیز ہے. دیکھو اللہ خیر و شر دونوں کا خالق ہے ہم مانتے ہیں, لیکن انسان جب خیر کا ارادہ کرتا ہے تو خیر کی تخلیق خدا کر دیتا ہے, انسان شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ارادے پر, یہ نہیں کہ خدا معاذ اللہ خود کر رہا ہے, اس بندے کا ارادہ گناہ کا تھا تو خدا نے اس کے لیے گناہ کے اس فعل کو تیار کر دیا, اس کے ارادے کی بنا پر ثواب اور جزا کا فلسفہ چلے گا. تو برائی کو پیدا کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ خدا خود برائی کرتا ہے معاذ اللہ. اس لیے کہ اگر خدا کو کس پر قادر مانو گے تو پھر تو بے شمار برائیوں کے دروازے کھل جائیں گے, کیونکہ صرف برائیوں میں جھوٹ تو نہیں ہے, اس میں تو چوری بھی ہے. اور اعلی اعاذ باللہ ایک مسلمان آگے تفصیل نہیں بیان کر سکتا کہ اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں. حضرت گرامی جس وقت یہ بات اسماعیل دہلوی نے لکھی تھی, اس وقت امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کا رسالہ, یہ پڑھیں گے اس کو, ارے اس کو پڑھنے کے لیے بھی بہت بڑا فلسفی اور عالم چاہیے. اس لیے کہ امام احمد رضا نے خدا پر کذب کی نسبت کرنے والوں کو اپنے علمی بازو سے ایسا پچھاڑا ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے بھی بڑا فاضل بندہ چاہیے. امام احمد رضا نے سادی باتیں بھی کی ہیں, علمی باتیں بھی کی ہیں, لیکن علمی باتیں اتنے زوردار انداز میں کی ہیں آج بھی علماء اس کو سمجھنے میں دنگ رہ جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے تاکہ گستاخوں کو پتا چل جائے کہ خدا کی جانب سے علم کی وراثت ان کے پاس ہوتی ہے جو خدا اور اس کے رسول کے ناموس کے جھنڈے کو دراز کرتے ہیں. سبحان الصبوح. سبحان الصبوح. سبحان الصبوح. اعلی حضرت امام اہل سنت کا یہ رسالہ آج بھی فتح رضویہ شریف میں موجود ہے, اور اس میں آپ نے عقلی نقلی اور فلسفی تمام دلائل سے واضح کیا ہے کہ خدا کے لیے کذب کا معاملہ محال بالذات ہے, محال بالذات ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. جس طرح بولے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, تو میں ان سے سوال کرتا ہوں بابیوں مجھے یہ بتاؤ کہ خدا اپنے آپ کو فنا کر سکتا ہے؟ اور اگر تم کہو کہ ہاں یہ بھی ایک فعل کر سکتا ہے تو اس کا مطلب خدائی فنا ہو سکتی ہے. اگر خدائی فنا ہو سکتی ہے تو واجب الوجود کا عقیدہ کیا گیا؟ اور ایک بات میں دوسری کرتا ہوں, اگر اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو میں تم سے سوال کرتا ہوں مجھے بتاؤ کیا خدا دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ اور اگر تم کہو کہ بناتا نہیں لیکن بنا سکتا ہے تو اس کا مطلب الوہیت تفویض ہو سکتی ہے, یعنی الوہیت کسی کو دی جا سکتی ہے. اور اگر الوہیت کسی کو دی جا سکتی ہے تو پھر خدا ایک نہیں ہو سکتا, امکان لازم آ گیا, تو سارے توحید کا عقیدہ بگڑ جائے گا. اس لیے امام احمد رضا پہلی صف میں آ کر خدا کے توحید کے تحفظ کے لیے آگے آئے, اور زبردست دلائل کے ذریعے آپ کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نے فتح مصطفیہ شریف کے اندر ایسے زوردار دلائل قائم کیے ہیں کہ آج بھی دیوبندیت جماعت گونگی اور بہری ہو گئی اس کے سامنے, لیکن پھر بھی یہ بدبخت اس سے رجوع نہیں کرتے. پوچھیں ان تبلیغی جماعت والوں سے, میں کھل کر بات کرتا ہوں آپ کے سامنے, میں اللہ کی محبت کی بات کر رہا ہوں. میری بات اس کو بری لگے گی کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں. میں اللہ کی محبت کے تحت بات کر رہا ہوں. اگر کسی کے باپ کو گالی دی جائے تو مسجد کے اندر اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے, پوچھا جاتا کیوں, کہا میرے باپ جس کا احترام میرے دل میں سب سے زیادہ ہے اس نے اس کے خلاف بات کی ہے. میں پوچھتا ہوں باپ کے لیے تو گریبان ہم پکڑ لیتے ہیں, لیکن خدا جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, مومن وہ ہوتا ہے جو ٹوٹ کر سب سے زیادہ رب سے پیار کرتا ہے. اب میں تمہیں جھنجھوڑ کر کہتا ہوں, میں تمہیں کہتا ہوں کہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, اگر ایمان کی رمک بھی آپ لوگوں کے اندر ہے تو مجھے بتاؤ جو اللہ کے لیے کذب مانے, اللہ کے لیے جھوٹ کو ممکن مانے, کیا اس کے لیے دل میں احترام رکھا جائے گا؟ پوچھیں ان تبلیغی جماعت والوں کو کہ جن کے پیچھے آپ چل رہے ہیں نا میرے بھائی, میں آپ کو تو برا نہیں کہہ رہا, اس میں کہ اکثر اس میں ایسے ہوتے ہیں کہ چلو ذرا نماز پڑھ لیتے ہیں, نماز پڑھ لیتے ہیں. تو ہم نے کہا کس رب کی نماز پڑھوا رہے ہو جس کو تم جھوٹ پر قادر مان رہے ہو؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اور جس رب کے پاس لے جا رہے ہیں وہ خود تمہارے نزدیک کیا عقیدہ ہے تمہارا اس رب کے لیے, یہ مجھے بتاؤ کیا عقیدہ ہے. اور ایک حوالہ دوں آپ کو, یہ ہمیں کہتے ہیں رسول کی بات نہیں رب کی بات کرو, تو میں نے کہا اور رب کی بات کرتے ہیں. اسماعیل دہلوی تقویت الایمان میں لکھتا ہے یہ تو اللہ صاحب کی شان ہے جب چاہے غیب دریافت کر لے. میں نے کہا وہ تمہارا خدا ہوگا جو دریافت کرتا ہوگا, ہمارا خدا عالم الغیب والشہادہ ہے جس کو دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی تقویت الایمان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. سنیو, امام احمد رضا نے کوئی نیا مذہب نہیں نکالا بلکہ غیرت کا اظہار کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے ناموس پر پہرا دیا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ میری زندگی اگر لوگ گالی دینے میں گزار دے تو نعیم, گزارتے تو گزار دے, جب تک وہ بدبخت مجھے گالی دیتے رہیں گے ان کا قلم اللہ اس کے رسول سے تو رکھا رہے گا. اللہ اس کے رسول سے تو رکھا رہے گا. حضرت گرامی ایک بات میں مزید یہاں پر عرض کروں, ان میں طرفہ ایک اور جو ان کی جماعت کا ایک بہت بڑا سرخیل, آپ پوچھیں ان سے, آپ ان سے پوچھیں, یہ اتنا بڑا سچ ہے کہ میں ان کے سینے پر چڑھ کر بول رہا ہوں. ہاں ان سے پوچھیں, اگر قیامت آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, اللہ کے لیے عبادتیں کرتے ہیں, اپنے آپ کو مومن باللہ کہتے ہیں, تو یہ آپ کا فرض ہے خدا کے ان دشمنوں سے پوچھو کہ او سکھوں کی داڑھی رکھنے والوں, تمہاری داڑیاں تو سکھوں کی طرح ہے, اس لیے کہ اگر تم مومن ہوتے تو خدا کو جھوٹا کبھی نہ کہتے ہیں. تم تو داڑھی رکھ کر سکھوں والے عقیدے رکھتے ہو, داڑھی تمہاری ہے لیکن سکھوں والے عقیدے تمہارے ہیں, اور پھر ہم سے کہتے ہو جذباتی. میں کہتا ہوں اس مسئلے میں جو جذبات میں نہ آئے میں اس کو حلال ہی نہیں سمجھتا. قرآن خود کہتا ہے اس چیز کو, اتل بعد ذالک ذلیم, جو اہل حق ہوگا حلالی ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کو کبھی برداشت نہیں کرے گا. اب آپ آگے ذرا سنیے میری بات, قرآن کے اس فلسفے سے ہی اعلی حضرت کی زندگی پر تو میں ایک مقدمہ باندھ رہا ہوں, ابھی تو میں سیرت کی طرف آیا نہیں, دیگر اور گوشوں کی طرف آیا نہیں, میں صرف آپ کو اصول دے رہا ہوں کہ ایک طرف ہو جاؤ دوستو. اگر سجدہ خدا کو کرتے ہو تو پھر دل بھی سیٹ کے آگے نہیں خدا کے آگے جھکاؤ. ہاں جب یہ پیشانی خدا کے آگے جھکتی ہے تو یہ دل بھی برادری کے آگے نہیں خدا کے آگے جھکاؤ, اس سے خدا تمہاری برادری میں بھی برکت دے دے گا, تمہارے مال میں بھی برکت دے دے گا, ہر چیز میں برکت عطا فرمائے گا. تو یہ نہیں کہ سر خدا کے آگے جھکاؤ دل سیٹ کے آگے جھکاؤ. اس بدبخت کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ پھر اس نے, اس پلیت خبیث نے پھر دوبارہ مسجد کی زمین کے لیے فورسز کے لیے کیس دائر کیا ہے, اور پھر اس خناس نے یہ کہا ہے کہ ہم فوج لائیں گے. میں نے کہا فوج لائیں گے تو فوج تیرے گھر میں جائے گی انشاءاللہ. یہ سنی شیر جو بیٹھے ہیں نا, تو میں جب اتنا بول سکتا ہوں تو تیرا نام بھی لے سکتا ہوں, لیکن انشاءاللہ نام میں اس دن نہیں, تیرے پر ہاتھ میں اس دن ڈالوں گا جس دن یہاں پر فورس آئے گی. ہم الحمدللہ محب وطن ہیں, فورس کا احترام کرنے والے ہیں, لیکن وطن بعد میں ہے مسجد پہلے ہے. وطن فورس بعد میں مسجد پہلے ہے, یہ فوج بعد میں ہے اللہ رسول پہلے ہیں. تو انشاءاللہ کہ آپ امام احمد رضا کے ماننے والوں, سورہ مجادلہ کی اس منشوری ایمان پر ایمان رکھنے والوں, کہ آپ کو کال دی جائے گی ان دجالوں کو چیرنے کے لیے تو آپ آؤ گے. ہاں یہ کسی کی برادری کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایمان کا مسئلہ ہے. آپ امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں, یہ میسج انشاءاللہ رات کو اس کو موشن لگ جائیں گے, کیونکہ جس دن میں منبر پر بولتا ہوں تو ان کے پیٹ میں مروڑ آ جاتا ہے کہ کروتی ہو یار. میں نے کہا آؤ کلمہ پڑھو مسلمان بن جاؤ, ختم ہو گئی بات, بات ختم ہو جائے. یہ ہماری کوئی, ہم یہاں پر کوئی بدماشی نہیں کر رہے معاذ اللہ, نہ ہم کوئی بدماش ہیں نہ ہمارا یہ شعبہ ہے, لیکن ہاں جن سے سیکھا ہے تو یہ ہے کہ سرہند سے تنہا مجدد احمد سرہندی چلا تھا, پوری اکبر کی فوج کو پچھاڑ کر رکھ دیا. آج تمہارے باپ اکبر کو ماننے والا کوئی نہیں ہے, لیکن ہمارے حسبی باپ مجدد صاحب کو ماننے والے سب موجود ہیں. ہم جن کے نقش, میرے دوست کو تیار رہیے گا اس چیز کے لیے. یہ مسجد, کیونکہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے, میں نے پہلے کہا کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا مفہوم میں نے بتا دیا ہے, دو گروہ ہیں. سورہ مجادلہ میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت والے کا نقشہ کچھ اور ذکر کیا گیا ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت والوں کا نقشہ کچھ اور ذکر کیا گیا ہے. تو اپنے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو میں نہ لے جانا, دوسرے رکوع میں نہ لے جانا, بلکہ سورہ مجادلہ والے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت میں لانا, کہ جو اللہ اس کے رسول پر ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ گھر جلائیں, میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ قتل کریں, وہ تو جس کی قسمت میں ہوگا وہ اپنے معاملات جو کرنا ہوگا وہ کرے گا. ہم قتل کی بات نہیں کرتے, ہم جلاؤ گہراؤ کی بات نہیں کرتے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ دین کے لیے تم بول بھی نہیں سکتے. سنیو, اپنا مال بیچنے کے لیے تو تم فر فر بول دیتے ہو, دین کے لیے تم بول بھی نہیں سکتے. ان دین کے شاطموں کے سامنے کھڑے ہو کر, ان بدعتیوں کے سامنے کھڑے ہو کر, حضور نے فرمایا اہل البدت کلاب النار, ان جہنم کے کتوں کے آگے کھڑے ہو کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آنکھیں نکال دیں گے اگر مسجد کی طرف آیا تو, یہ تیری ٹانگیں چیر دیں گے اگر مسجد کی طرف آیا تو. یہ جملہ تو میں اپنے ایمان سے کہہ رہا ہوں, آپ جو سمجھے وہ بول دینا یار, آپ جس طریقے سے احتجاج کر سکتے کر لیجئے گا, اس لیے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت اس چیز کا تقاضا کرتا ہے. اور اگر کوئی کہے جذبات ہے, میں اس کو چیلنج کرتا ہوں میرے بھائی کو بڑے مؤدبانہ انداز میں, آ کر مجھے اپنے نظریے پہ قائل کر دے, کیونکہ میں نے اس کو حق سمجھا بیان کر دیا ہے. کوئی بھی میرا دوست ہے, آ کر قائل کر دے کہ مسجد کی زمین کسی کو دینا جائز ہے, آ کر اس بات پر وہ قائل کر دے, اور آ کر وہ اس بات پر ہمیں قائل کر دے کہ جناب ہمارے مسلمان کے اندر مسلمان کے رگ و خون موجود ہو
اور اس کے سامنے مسجدوں کو ویران کیا جا رہا ہو، آ کر وہ ہمیں قائل کر دے. اور حضرات گرامی، یہ مسجد اہل سنت کی ہے، ان منافقوں کا طریقہ آپ دیکھیں، نہیں نہیں مسجد تو بریلویوں کی ہے. تو میں نے کہا پھر اپنی ماں کی شادی کیوں کر رہا ہے یہاں پر؟ جب مسجد بریلویوں کی تو تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ دفع ہو جائے یہاں سے. جب مسجد بریلویوں کی ہے تو پھر اس پر یہ الزام کیوں؟ یہ روز 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 کی باتیں کیوں؟ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کو چھیڑتے رہیں گے، کیونکہ انگریزوں کی اولاد ہے نا یہ، ہم ان کو چھیڑتے رہیں گے، بھوریوں کی اولاد، ہم ان کو چھیڑتے رہیں گے، یہ جذبات میں آتے رہیں گے. میں نے کہا ہم بھوریوں کی نہیں ہے، ہم امام احمد رضا کے جانشین ہیں. جب تک یہ سر کٹے گا نہیں، جوش اسی طرح انشاءاللہ رہے گا. یہ یاد رہنا، دن میں 10 دفعہ بھی بولے گا تو 10 دفعہ بھی انشاءاللہ کفن باندھ کے میدان کے اندر آئیں گے. اس بات کو یاد رکھنا حضرات گرامی. یہ وہ چیز امام احمد رضا فاضل بریلوی نے خدا کی توحید، توحید کا تحفظ کیا ہے. اب میں آپ کو بات بتاؤں، بر صغیر میں کئی ترجمے لکھے گئے، تھانوی نے بھی لکھا، مودودی نے بھی لکھا، توبہ توبہ جو لکھتے ہیں کہ یہ ہمارے محنتی صاحب جو یہاں پر تھے، ان کا سب سے بڑا گرو ابو العالی مودودی، وہ لکھتا اللہ یستہزئ، اللہ ہنستا ہے، اللہ ٹھٹا کرتا ہے. میں نے کہا تمہارا خدا جھوٹ بھی بولتا ہے، ہنستا بھی، تم ہو کس خدا کے ماننے والے؟ جب خدا ہنستا ہے تو ہنسنا تو بیوقوفوں کا طریقہ ہوتا ہے، گپے لگانا، مذاق کرنا بیوقوفوں کا طریقہ ہوتا ہے، العیاذ باللہ. ان کے تراجم اٹھا کر دیکھیں، امام احمد رضا کا ترجمہ کنز الایمان دیگر اور معاملے میں تو فوقیت رکھتا ہے، لیکن امام احمد رضا کے ترجمے کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ اس میں ذات الوہیت اور ذات نبوت کے ناموس اور عزت کی مکمل پاسداری رکھی گئی ہے. آپ کہیں بھی خدا کے بارے میں اٹھا کر دیکھیں، بڑا پیارا ترجمہ کرتے ہیں، مکر کیا کافروں نے، خدا خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. یہ ترجمہ کرتے ہیں، مکر کیا کافروں نے، خدا تو ان سے بڑا مکر کرنے والا ہے. لا حول ولا قوۃ، خود کیا انہوں نے ترجمہ، وہ مکر کیا انہوں نے، اللہ ان سے اچھی چالیں چلنے والا ہے. یہ ترجمہ کیا فاضل بریلوی نے، کھڑے ہو کر کہا کہ گستاخو چپ ہو جاؤ، چالیں چلنا، مکر کرنا، یہ محاورے خدا کے لیے نہیں بولے جاتے، یہ محاورے خدا کے لیے نہیں بولے جاتے. امام احمد رضا کہتا ہے کہ مکر کیا کافروں نے، خدا تو خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. کیسا خوبصورت محاورہ لے کر آئے ہیں آپ، کہ خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. یہ وہ چیز ہے میرے دوستو جو امام احمد رضا کے سر پر جو آج بھی چمک رہی ہے، کہ آپ جو کہا جا رہا ہے کہ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے سر پر اللہ رب العالمین نے عزت کا تاج رکھا، اس لیے کہ انہوں نے پوری زندگی اللہ کی ناموس اور اس کے رسول کی عزت کے لیے قربان کر دی. تو جس نے اپنی پوری زندگی ذات الوہیت کے نام کو بلند کرنے میں قربان کر دی، خدا نے اسے دونوں عالم میں گویا کہ بلند کر دیا. یہ امام احمد رضا کی زندگی کا سب سے بڑا منشور ہے. اب آگے سنیے قرآن کیا کہتا ہے، فرمائے وہ لوگ، میں قرآن سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ لوگ. اور ایک بات میں آپ کو مزید بتاؤں، غور سے سنیے، یہ ہمارے تبلیغی جماعت والے طارق جمیل صاحب کو بہت مانتے ہیں، میں اس پر انشاءاللہ مفصل ایک تقریر کروں گا، آپ سنیں گے اس کو، اور اس پر تقریر جو ہوگی نا، الحمدللہ ہم بائیں بائیں کر کے بھاگ نہیں جاتے ہیں، وہ ویب سائٹ پر لائیو جاتی ہے، ویب سائٹ پر لائیو جاتی ہے، ریکارڈ ہوتی ہے. میں انشاءاللہ اس کی ساری کتابوں سے بتاؤں گا کہ دیوبندی مذہب میں تو کچھ دور میں وقفہ آیا تھا، لیکن اس وقت روئے زمین کا سب سے بڑا گستاخ طارق جمیل ہے. طارق جمیل، نیٹ پر جائیے، آپ یوٹیوب سرچ کیجئے، اس میں آپ کو کئی اس کی تقریروں کے کلپس ملیں گے، جس میں یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو نیچے آ جانا، معاذ اللہ تو آ کے دکھا دینا، یا اللہ میں تیرے پاؤں دبا دوں، یا اللہ میں تیرے سر دبا دوں، العیاذ باللہ. میں نے کہا جس خدا کی طرف تم جماعت کو لے جا رہے ہو، تمہارا خدا کیا تھک جاتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. خدا تو وہ ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اس میں تھکاوٹ ہے. وہ جسم سے پاک، جسمانیت سے پاک، وہ زمین سے پاک، زمانیت سے پاک، وہ زمان سے پاک، مکان سے پاک. تو خدا تو ہر شے سے پاک ہے، جسم کی صفات سے پاک ہے. یہ کہنا کہ یا اللہ تو نیچے آ، پھر تم کہو کہ نہیں میں تو طارق جمیل کا بیان سنوں گا. میں نے کہا خدا کو کیا منہ دکھائے گا جب خدا کہے گا کہ میری محبت کے لیے تو نے اس گستاخ کی تقریریں سنی تھی. اور سنیے، وہ خود لکھتے ہیں، بلکہ لکھیں گے کیا، بیچارے پڑھے لکھے ہوتے تو لکھتے. میں کہتا ہوں مدنی مسجد اور مکی مسجد آپ جائیں، اور وہاں پر ان کی تقریر کی کتابیں ملتی ہیں. میری بات پر یقین نہیں ہے نا، میری تقریر نہ سنیں آپ، لیکن میں آپ کو خدا کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں. آپ کے یہ راتوں کی تہجد اللہ کے لیے ہے نا، یہ آپ کی داڑھی اللہ کے لیے ہے نا، یہ حرام حلال کی تمیز اللہ کے لیے ہے نا، یہ اپنے آپ کو مسلمان زندہ رکھنا، مسلمانوں میں مرنے کی امید اللہ کے لیے ہے نا، قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونے کی امید ہے نا، یہ سجدہ کرنا اللہ کے لیے ہے نا، تو بس اس رب کی محبت کو غالب رکھنا، نہ مظفر شاہ کی محبت بیچ میں لانا، نہ کسی کی بیچ میں لانا، اس رب کی محبت کو غالب رکھنا، اس محبت کے پرچم کو جس کے ہاتھ میں دیکھو تو پھر اس کے قدموں میں نچھاور ہو جانا، اور جسے اس محبت کی چادر کو داغدار کرتا ہوا دیکھو تو وہ شیطان چاہے باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، کنبا ہو، قائد ہو، جو بھی ہو، اس کو نکال کر پھینک دینا، اس لیے کہ سورہ مجادلہ نے تو ایمان ہمیں یہی سکھایا ہے، یہ امام احمد رضا نہیں کہہ رہے، یہ خدا کہہ رہا ہے قرآن کے اندر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ طاری جمیل کہتے ہیں اپنی قصید کے اندر کہ توریت اللہ کی کتاب نہیں ہے، کیا کہتے ہیں؟ توریت اللہ کی کتاب نہیں، قرآن تو واضح طور پر کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ، کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، تمام تفسیر سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے، وہاں پر واضح لفظ موجود ہے، رسولی کا بھی لفظ ہے، کتب ہی کا بھی لفظ ہے، رسول بھی جمایا، کتب بھی جمایا، اللہ نے فرمایا ہم نے جتنی کتابیں اتاری ہیں سب پر ایمان لاؤ، آپ پڑھتے آمن تو باللہ و ملائکتہ و کتب ہی، وہ کہتے ہیں توریت اللہ کی کتاب نہیں، انجیل اللہ کی کتاب نہیں، یہ ان کا لفظ بول رہا ہوں میں، ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ان کا لفظ بول رہا ہوں، باللفظ ہی ان کے الفاظ کو میں کوڈ کر رہا ہوں یہاں پر، توریت اللہ کی کتاب نہیں، معاذ اللہ انجیل اللہ کی کتاب نہیں، یہ معاذ اللہ میں بول رہا ہوں اس لیے کہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ، توریت اللہ کی کتاب نہیں، انجیل اللہ کی کتاب نہیں، زبور اللہ کی کتاب نہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ زبور، توریت، انجیل یہ آسمانوں کی کتابیں ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس لیے اس میں رد و بدل ہو گیا، قرآن میں رد و بدل نہیں ہوا، اس سے بڑا جاہل آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ جاہل دیکھا ہے؟ وہ تو تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا مولوی ہے، طارق جمیل صاحب کی تقریر سنیں، طارق جمیل صاحب کی تقریر سنیے، میں نے کہا تم نے اس کو خدا بنایا تو تم سنتے رہو، اگر خدا تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کو بنایا ہے تو پھر تمہیں حق ہی نہیں ہے کہ اس کی تقریر سنو، کہ جو خدا کے دین کو بدل رہا ہو، خدا کے دین کو بدل رہا ہو اس کی باتیں کرنا، تبلیغی نصاب کے اندر مولوی زکریا لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن، حکایت صحابہ آپ اٹھا کر دیکھیں، دیکھیں اپنے لوگوں کو کہاں کہاں لا کر ڈالتے ہیں، لکھتے ہیں کہ امام حسن جو تھے نا وہ بچپن میں بڑے ذہین تھے، ہم نے کہا چلو شکر ہے ناسبی کے منہ سے اہل بیت کی تعریف تو آئی، کہہ رہے امام حسن جو تھے وہ بڑے ذہین تھے، انہوں نے 7 سال کی عمر میں 7 حدیثیں یاد کر لی تھی، اور اسی سے متصل اپنے باپ کا ذکر کرتا، لیکن میرے باپ جو تھے نا وہ دودھ ابھی انہوں نے چھوڑا تھا تو حافظ قرآن ہو گئے تھے، حافظ، میں نے کہا شیروں کا جہاں ذکر کرو نا وہاں چماروں کا ذکر نہیں ہوتا، جہاں شیروں کا ذکر ہوتا ہے وہاں چماروں کا ذکر نہیں ہوتا ہے، جہاں سیدوں کا ذکر ہوتا وہاں یہ جولائیوں کا ذکر نہیں ہوتا ہے، کہ تیرا باپ پیدا ہو تو دودھ چھوڑنے کے ساتھ ہی وہ حافظ قرآن ہو جائے، اور حضرت امام حسن 7 سال کے ہوں صرف 7 حدیثیں یاد کریں، حضرت گرامی ایسی باتیں کریں تو پوری رات گزر جائے گی، اور آخری ایک بات میں عرض کرتا ہوں، خلیل احمد امبیٹھوی نے جب اعلی حضرت تعاقب کیا اور للکارا ان کو کہ تم خدا کے لیے قسم مانتے ہو، شرم تمہیں نہیں آتی، تم کہتے ہو کہ اللہ غیب دریافت کرے، اللہ غیب دریافت کیسے کرے گا، غیب دریافت تو نبی کرتا ہے، دریافت کرنا یہ مخلوق کی صفت ہے، خدا کی صفت تو نہیں، کیونکہ دریافت تو اس چیز کو کیا جاتا ہے، یہ حوالے یاد رہیں گے، شان و شوکت کے ساتھ جیو، جو ابھی مولانا تقدس علی خان صاحب کا آپ نے کلام سنا تھا کہ قدسی جب میدان محشر میں پوچھیں گے کس کا پیرو تھا تو سر اٹھا کر کہوں گا امام احمد رضا کا تھا، ہاں سر اٹھا کر، اور جس کا سر نہ اٹھ سکے نا تو ہم سے کچھ مشاورت کرے کہ سر کیوں نہیں اٹھ رہا، تیرا سر کیوں نہیں اٹھ رہا، یہ مشاورت تو کرے کہ کیوں سر نہیں اٹھ رہا، ایسا تجھے امام ملا ہے کہ جو علم میں بھی اس کا ثانی نہیں ہے، فضل میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، تقوی میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور سب سے بڑا معیار اس کی زندگی کا عشق رسول ہے، اس کی زندگی کا معیار عشق، تو خلیل احمد امبیٹھوی صاحب اپنی بات کو سمیٹ رہے ہیں، تو میں نے قسم کی بات کر دی اس لیے آپ کو یہ موضوع مکمل کر دیتا ہوں تاکہ کیسے کبھی آپ سنیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے، تو خلیل احمد امبیٹھوی صاحب اپنے بزرگوں کے بکے ہوئے اور نکالے ہوئے جملے کو سمیٹ رہے ہیں، سمیٹتے ہوئے برہان قاطعہ کے شروع میں لکھتے ہیں کہ ہاں ہاں اگر ہمارے بزرگوں نے یہ کہہ دیا ہے قسم تو یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ پرانے لوگوں کا عقیدہ ہے، دلیل اس نے کچھ بھی نہیں دی، اس میں دلیل، کیونکہ مولانا عبد السمیع رامپوری علیہ رحمت، مولانا عبد السمیع یہ بھی ذرا سنیے آپ، برہان قاطعہ ہمارے خلاف نہیں لکھی، خلیل احمد نے اعلی حضرت کے خلاف نہیں لکھی، مولانا عبد السمیع رامپوری رحمت اللہ علیہ اعلی حضرت کے مرید نہیں تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید تھے، لیکن وہ میلاد کے قائل تھے،
یا رسول اللہ کے قائل تھے، علم غیب کے قائل تھے، حاضر ناظر کے قائل تھے، خدا کے لیے کذب کی نفی کے قائل تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ہی پیر بھائی نے ہمیں قبر میں اتار دیا، اتارا نہیں، اس نے اپنے پیر ہی کا عقیدہ بیان کیا ہے، اس لیے کہ ہم حاجی صاحب کو دیکھیں، حاجی امداد اللہ ماجد مکی کو میں رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہوں، جو تھانوی کے پیر صاحب ہیں، لیکن میں کہتا ہوں امیر معاویہ کو مانتے یزید کو نہیں مانتے، ہم سیدنا امیر معاویہ کو مانتے یزید کو نہیں مانتے، یزید کو مان لیتے اگر وہ شریعت کے سامنے سر جھکا لیتا، ہم ان کو بھی مان لیتے اگر یہ حضرت حاجی امداد اللہ کا عقیدہ اپنا لیتے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ان کے پیر ہیں، الحمدللہ ہم ان کو اپنا بزرگ کہتے ہیں، اگر یہ لڑائی گھر کی ہوتی، زبان کی ہوتی، کنبے کی ہوتی، بریلی دیوبند کی ہوتی، تو میں حاجی صاحب کا کبھی نام لیتا؟ میں کہتا جیسا پیر ویسا مرید، جیسا مرید ویسا پیر، لیکن نہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں باغ بڑھائی ہے، ہماری یہ جنگ حسد پر نہیں ہے، ہماری یہ جنگ انا پر نہیں ہے، تھانوی کا پیر حاجی امداد اللہ، ہم ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، خدا کا ولی کہتے ہیں، انہی کے ایک پیر، انہی کے ایک مرید مولانا عبد السمیع رامپوری، جنہوں نے انوار ساتحہ لکھی، کیا کتاب لکھی، تاریخ میں ذرا یاد رکھو آپ کو پتا چلے، جو ان کے لمبی لمبی نمازوں سے آپ کہتے ہیں یہ حق پر ہیں، ذرا دیکھیں آپ، دکھانا کچھ کھانا کچھ، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، کیا یہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، تو بڑی صفائی سے چوری، چور جب آتا تو مونچھوں پر ہاتھ مار کر نہیں آتا ہے، بڑا شریف بن کر آتا ہے، وہ تو اندر آنے کے بعد بتاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا لگا ہوا ہے اور میں کس لیے آیا ہوں، وہ تو جب تک آتا ہے تو مطمئن کرنے کے لیے آتا ہے، بڑے ادب و آداب کے ساتھ آتا ہے، حضرات گرامی دیکھیے، مولانا عبد السمیع رامپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انوار ساتیہ کے اندر جو پوری کتاب لکھی انہوں نے، انوار ساتیہ، مرید کس کے، حاجی امداد اللہ صاحب کے، کس کے، تھانوی صاحب کے پیر بھائی ہیں، گنگوہی کے پیر بھائی ہیں، قاسم نانوتوی کے پیر بھائی ہیں، خلیل امبیٹوی کے پیر بھائی ہیں، لیکن ان کی طرح نہیں ہے، پیر کے جیسے ہیں، ان کی طرح نہیں ہے، پیر کے جیسے ہیں، اس لیے اب مجھے کہنے دیجئے، عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے ہیں، بنو امیہ کے ہیں، لیکن یزید جیسے نہیں، امیر معاویہ جیسے ہیں، یزید جیسے نہیں ہیں، سیدنا امیر معاویہ جیسے ہیں، تو یہ اپنے پیر بھائیوں جیسے نہیں ہیں، اپنے پیر جیسے ہیں، انہوں نے رامپور پر کتاب لکھی ہے، رامپور میں انوار ساتیہ، اس میں انہوں نے علم غیب کو ثابت کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پیر کا بھی عقیدہ تھا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب جب انتقال کرنے لگے نا، خود گنگوہی اپنے پیر سے چڑھتا تھا، میں دلیل دوں اس کی، فتاوی رشیدیہ اٹھائیے میرے پاس آئیے، خود اس میں سوال پوچھا گیا کہ حضرت آپ یہ بکواس کرتے ہیں، یعنی آپ یہ کہتے ہیں اور آپ کے پیر صاحب تو یہ کہتے ہیں، فیصلہ حف مسئلہ میں تو انہوں نے یہ کہا، دیوبندی اگر یہ کہیں کہ فیصلہ حف مسئلہ، سات مسئلوں پر جو حاجی امداد اللہ صاحب نے آخری عمر میں جب دیکھا کہ میرے مرید مجھے بدنام کر رہے ہیں، تو آپ نے چند مسئلوں پر، علم غیب پر، نظر و نیاز پر، حاضر ناظر پر، پوری کتاب لکھی، فیصلہ حف مسئلہ، اور دنیا کو بتا دیا کہ بھائی یہ رزین ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے ان کے ساتھ نہ رکھنا، اب یہ کہتے ہیں فیصلہ حف مسئلہ حاجی صاحب کی نہیں ہے، اور میں نے کہا تم رضوی شیروں سے ٹکرا رہے ہو، اس بات کو یاد رکھو، فتاوی رشیدیہ اٹھا کر دیکھیں، فتاوی رشیدیہ کے اندر خود رشید احمد گنگوہی سے فیصلہ حف مسئلے کا سوال کیا گیا، اس میں یہ لفظ ذکر کیے، یہ حاجی صاحب کی ذاتی رائے تھی، اپنے پیر کو ذاتی رائے کہہ کر ایک طرف گیا، خود دوسری طرف آ گیا، تو پتا چلا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا وہی عقیدہ تھا جو آل حضرت کا ہے، جو شیخ سرندی مجرف ثانی کا ہے، جو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا ہے، یہاں پر ایک نیا چمتکار آپ دیکھیں، حضرت عبدالسمیع رامپوری اعلی حضرت آپ کو اس طرح سمجھ میں آئیں گے، علمیت تو نہیں ہے، تاریخ کے زمروں میں سمجھا رہا ہوں، عبدالسمیع رامپوری صاحب صاحب انوار ساتیہ آپ، وہ ہیں خود حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید، لیکن اس کتاب میں انہوں نے علم غیب کو ثابت کیا، وہ لوگوں یہ کہانی یاد کیوں نہیں رکھتے، وہ میرے دوستوں یہ تاریخ یاد کیوں نہیں رکھتے، خدا کی قسم تم نے یہ تاریخ بھلائی، اس لیے لوگ میلاد پر اعتراض کرتے ہیں، اس لیے یہ علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں، جب تک ہم ان کے گھر کا ڈنڈا ان پر چڑھا رہے تھے، اس وقت تک یہ کبھی یہ میلاد پر نہیں آئے، صلاۃ السلام پر نہیں آئے، انہوں نے ہماری عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، نہیں میلاد کرنا جائز ہے کہ نہیں یہ بتائیے، رسول اللہ نے جلوس، ابے رسول اللہ نے جلوس نکالا نہیں نکالا، اس کو چھوڑ، پہلے یہ بتا تیرے گھر میں جو آگ لگی اس کا کیا جواب ہے، یعنی ان سے پہلا سوال یہ کیا جائے کہ تمہارے پیروں کا کیا عقیدہ تھا، تم نے کیا کیا، دیوبندیوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے انہوں نے چال بدل کر ہمیں علم غیب پر رجھانا شروع کیا، ہماری عوام کو حاضر ناظر پر رجھانا شروع کیا، ہماری عوام کو اذان سے پہلے صلاۃ السلام پر رجھانا شروع کیا، یہ نقطہ ان کا سمجھے، یہ آپ کو نقطے سے ہٹا رہے ہیں، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ان سے اختلاف ان کی کفریہ عبارت پر ہے، کفریہ عبارت پر ہے، انوار الساتیہ میں علامہ عبدالسمیع رامپوری مل کر کہہ رحمۃ اللہ علیہ،
دیکھو تھانوی کے پیر بھائی ہیں لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو گنگوئی کے پیر بھائی ہیں لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو نانوتوی کے پیر بھائی ہیں لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ. پتا چلا امام احمد رضا کی جنگ حسد کی نہیں تھی, حسد کی نہیں تھی, بلکہ وہ تھی وہ کل جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. علامہ عبد السمیع رامپوری نے, تھوڑا وقت میرے پاس رہ گئے, تاریخ یاد رکھیں, آپ نوجوان ہیں اس کو یاد رکھیں اور لوگوں میں منتقل کریں. ویب سائٹ پر کوئی آ جائے تو پھر اس کو پورے گھر تک پہنچائیں, کیونکہ ویب سائٹ پر آ کر لوگوں کو مغالتا دیتے ہیں. عبد السمیع رامپوری صاحب نے اس کتاب میں علم غیب کو ثابت کیا, میلاد کو ثابت کیا, حاضر ناظر کو ثابت کیا, اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کو ثابت کیا. یہ کتاب اعلی حضرت نے نہیں لکھی تھی, یہ سعد الافاضل نے نہیں لکھی تھی, سعد الشیعہ نے نہیں لکھی تھی, یہ حق تھا جو دیوبند سے بھی بولا جا رہا تھا, بریلی سے بھی بولا جا رہا تھا, یہ حق تھا, یہ حضور کی عزت تھی. ورفعنا لک ذکر کا سایہ تھا کہ جس کا اظہار, وہ کہا جاتا ہے نا الحق تو ماں شہیدت بھی لادا, حق تو وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے, حق وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے. تو یہ وہ حق تھا جو اللہ نے علامہ عبد السمیع رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکالا. تو اس وقت خلیل احمد امبیٹری صاحب نے اس کا جواب دیا. آج پتا ہے دیوبندی علماء کیا کہتے ہیں؟ کہتے وہ ایک بریلوی تھا, اس کا جواب دیا. میں نے کہا بریلوی نہیں, وہ دیوبندی تھا. یہ جوڑ دو, جھوٹ نہیں بولو. یہ کہتے ہم ان سے پوچھتے برانے قافیہ میں کیا لکھا, وہ کہنا جو ایک بریلوی تھا اس کا جواب دیا تھا. میں نے کہا نہ بریلی کے رہنے والے تھے, نہ وہ اعلیٰ حضرت کے مرید تھے, نہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے, وہ تو حاجی صاحب کے شاگرد تھے, رامپور کے رہنے والے تھے, اور جو تم نے مسلک بنایا ہوا ہے اسی پیر کے وہ مرید تھے, وہ بریلوی نہیں تھے. لیکن ہاں بریلویت حق کا معیار ہے, بات وہ حق ہی کی کر رہے تھے, لہذا ہم ان کو سینے سے لگانے تیار ہیں, ہم ان کو سینے سے لگانے تیار ہیں. برہنے قاطعہ خلیل احمد امبیٹھوی نے ان کے جواب میں لکھی, ان کے جواب میں لکھی, اور جواب ایک نیک بندے کا جواب کیا لکھا, جگہ جگہ سخت ترین گستاخیاں کر دی. عبد السمیع رامپوری صاحب نے لکھا کہ او میرے پیر بھائیوں, تم کہتے ہو رسول اللہ دور سے نہیں دیکھ سکتے, سورہ انعام میں اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کہ شیطان اپنے قبیلے کے ساتھ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے. یہ دلیل انہوں نے پیش کی. اب اس کا جواب نہ بن سکا اس سے, امبیٹری سے, وہ جواب دینے لگا ہاں ہاں شیطان کے علم کے لیے تو قرآن کی آیت ہے, رسول اللہ کے علم کے لیے کون سی ہے؟ یہ جو کفر بکا ہے نا اس نے اس لفظ پر بکا ہے, چڑا ہے یہاں پر, وہ چڑ گیا. چاہیے تھا کہ جناب اس کو قبول کر لیتا کہ جب شر میں خدا نے اتنی طاقت رکھی تو خیر میں کتنی رکھی ہوگی. جب شیطان دور سے اپنی ذریت کے ساتھ مومنوں کو دیکھ لیتا ہے, میمن کو میمنی میں بھڑکاتا ہے, پٹھان کو پشتوں میں بھڑکاتا ہے, پنجابی کو پنجابی میں بھڑکاتا ہے, تو جب شیطان کو ساری زبانیں آ سکتی ہے تو خیر کے بانی رسول اللہ کو کیسے نہیں آ سکتی ہے؟ تو چاہیے تھا کہ وہ قبول کر لیتا, لیکن بھڑک گیا, بھڑک کر کے لگا میں مانتا ہوں کہ سورہ انعام میں یہ ہے, لیکن شیطان کے لیے تو قرآن کی آیتیں ہیں, نبی کے لیے کون سی آیت ہے؟ نبی کے لیے کون سی آیت ہے؟ یعنی اس میں اس نے شیطان کے علم کو رسول اللہ سے زیادہ مانا. اور اسی پر علماء حرمین شریفین کی خدمت میں فاضل بریلوی لے جا کر یہ عبارت دکھائے, کیونکہ اعلی حضرت کا تو کام یہی تھا جہاں چور آ جائے ڈنڈا لے کر ان کا پھر کام تمام کریں, اور قصر نبوت کو ان کے ضرر سے محفوظ رکھیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کے اس محل کو ان ظالموں, ان رینگتے ہوئے کیڑے مکوڑوں سے اور ان زہریلے بچھوؤں سے محفوظ رکھے, اس لیے کہ اس چمن میں سے وہ ہوتے ہیں. ان چمن کے اندر بیٹھنے والے تو حسان ابن ثابت جیسے لوگ ہوتے ہیں, اس میں بسنے والے عبد الرحمان جامی جیسے لوگ ہوتے ہیں, اور دروازے پر پہرہ دینے والا امام احمد رضا جیسا ہوتا ہے, کہ اس چمنستان کے اندر یہ بدبودار لوگ داخل نہ ہو جائے کہ جہاں پر بیٹھ کر رسول اللہ کی عظمت بیان کی جاتی ہے. توجہ چاہوں گا, اس میں پہلے صفحے کے اوپر علامہ عبد السمیع رامپوری صاحب نے لکھا کہ اللہ رب العالمین کذب سے پاک ہے, تو اس کے جواب میں قبول کر لینا چاہیے تھا. اس کے جواب میں امبیٹھی صاحب لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ایک ہوتا ہے خلف وعد, اب بات کو پھیر رہے ہیں, ایک ہوتا ہے خلف وعد, ایک ہوتا ہے خلف وعید, کہتا ہے ایک ہوتا ہے وعدے کے خلاف کرنا, ایک ہوتا ہے سزا کے خلاف کرنا. تو اللہ رب العالمین کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن کئی ایسے لوگ جو ہوں گے مسلمان لیکن گناہگار ہوں گے, انہوں نے نمازیں چھوڑی ہوں گی, ان پر عذاب کی وعید ہوگی, لیکن اللہ رب العالمین ان کی عاجزی کو قبول کرتے ہوئے عذاب کو معاف کر دے گا. تو کہا دیکھو خلف وعید, اللہ نے اپنی وعید کے خلاف کیا؟ ہم نے کہا یہی تو جھوٹ ہے. اور میں نے کہا پیارو وعدے کے خلاف کرنا جھوٹ ہوتا ہے, وعید کے خلاف کرنا فضل ہوتا ہے, وعید کے خلاف کرنا فضل ہوتا ہے. آٹھ گھنٹہ ڈیوٹی آپ جہاں پر کرتے ہیں, آپ نے آٹھ گھنٹہ ڈیوٹی کی اور مالک کہے کہ میں اگریمنٹ پھاڑ کے پھینکتا ہوں تنخواہ نہیں دوں گا, تو اس نے جھوٹ بولا نا آپ سے, جب 8 گھنٹے کا ایگریمنٹ کیا تھا کہ 8 گھنٹے میں اتنے پیسے دوں گا, اب 8 گھنٹہ آپ نے ڈیوٹی کر لی ہے تو آپ کو پیسے دے وہ, اب نہیں کرتا ہے تو وعدے کے خلاف کیا, تو آپ بولیں گے تم جھوٹا ہے. لیکن اس نے کہا 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرو گے اور 5,000 ملیں گے, آپ 4 گھنٹہ کرنے کے بعد چلے گئے. جب تنخواہ لینے آیا اس نے کہا 4 گھنٹہ کی تھی, کہا میرا بچہ بیمار تو معاف کر دو مجھے ضروری کام پڑ گیا تھا. سیٹھ کو رحم آیا, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے 5,000 لے جاؤ. تو 4 گھنٹے میں اس نے 8 گھنٹے کی لے لی. تو یہ وعید کے خلاف سزا کے خلاف کیا, 5,000 روک لینے چاہیے تھے, 2,500 دیتا 2,500 نہ دیتا, لیکن اس کو رحم آیا اس نے دے دیا, تو یہ جھوٹ نہیں یہ فضل ہے. تو خدا کا خلف وعید, خدا کا وعید کے خلاف کرنا یہ کذب نہیں ہے, یہ کیا ہے. لیکن اس فتوے میں یہ بھی لکھا کہ خدا کافروں کو بخش دے گا, ہم نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. تو خود کیسے نہیں ہو سکتا, خدا مجبور ہے. آگے سے ہمیں کیا کہتے ہیں, خدا مجبور ہے. میں نے کہا خدا مجبور نہیں ہے, خدا مجبور نہیں ہے, لیکن یہ چیز تحت قدرت داخل ہی نہیں ہے. تم پڑھو تو صحیح بزرگوں کو, اللہ فضل خیر آبادی علیہ رحمت کو پڑھو تو صحیح, آؤ شاہ عبدالحق مودی سے دلوی کو پڑھو تو صحیح کہ کیا چیز تحت قدرت ہے, کیا چیز تحت قدرت نہیں ہے, کیا چیز تحت قدرت. کہتے کہ اللہ کافر کو بخشنے پر قادر نہیں ہے, میں نے کہا اللہ خود کو فنا کرنے پر قادر ہے, کہتے نہیں. تو میں نے کہا پھر یہ بھی نہیں ہے, جیسا وہ تحت قدرت نہیں ہے, یہ بھی تحت قدرت نہیں. خدا دوسرا خدا بنا لے, معاذ اللہ نقل کفر, کفر میں باشد. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, اللہ شادی کر لے اولادیں پیدا ہو جائے, معاذ اللہ یہ ہو سکتا ہے؟ تو جس طرح وہ نہیں ہو سکتا, اس طرح کافر جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. وہ تحت قدرت نہیں, یہ بھی تحت قدرت نہیں, اسی طرح کس بھی تحت قدرت نہیں, اسی طرح کس بھی تحت قدرت نہیں. تو امام احمد رضا اور یہ پورا گھرانہ ایسا تھا کہ قرآن مجید کہتا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. محبوب یہ عام آدمی ایسے کام نہیں کر سکتا, ہر ایک کو اپنی شان و شوکت اور اپنے لباس اور کٹ کاٹ کا اور اپنے قد و قامت کا خیال ہوتا ہے. یہ تو وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں ہم نے ایمان کو نقش کر دیا ہو. یہ سورہ مجادلہ دیکھیں, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, یہ وہی لوگ ہیں جن کے دل کو ہم نے ایمان سے معمور کر دیا. وایدہم بروح من, اور روح قدس سے ان کی مدد فرما دی. اور یہی اعلی حضرت کی ولادت کی تاریخ نکلتی ہے, اسی آیت کریمہ سے اعلی حضرت فاضل بریلوی کی ولادت کی تاریخ نکلتی ہے. قرآن کہتا ہے جو ایسے لوگ ہیں, وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا, فرمایا ان ایسی لوگوں کو ہم جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب جنتی کو نکال دے یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ خدا کا وعدہ ہے وہ ہمیشہ رہیں گے, خدا کا وعدہ ہے وہ ہمیشہ رہیں گے. اب اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ سب خدا سے راضی ہیں اور خدا ان سے راضی ہے. فرما اولئک حزب اللہ, اولئک حزب اللہ, یہ اللہ رب العالمین کا گروہ ہے, یہ اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون, اور خبردار اللہ کی جو یہ جماعت ہے یہی فلاح پانے والی ہے, یہی فلاح. چلتے چلتے 5 منٹ میرے پاس جو رہ گیا ہے, پھر اس کے بعد اذان کا وقت ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں, اعلی حضرت اتنی عظیم شخصیت ہے, یہ سب آپ نے اللہ کے دین کے لیے اتنا بڑا کام کیا اور اتنی بڑی قربانیاں آپ نے اللہ کے دین کے لیے کی, اور اللہ رب العالمین نے آپ کو کیسے علم سے نوازا اور کیسی شان سے. اعلی حضرت امام اہل سنت صرف مولویوں کی طرح چند علم کے ماہر نہیں, بلکہ اپنے وقت کا بڑے بڑے متبحرین اور بڑے بڑے علم اقلیات والے آپ کے سامنے سر جھکاتے تھے. حکیم سعید کو جب آپ کی کتابیں دکھائی گئی تو حیران ہو گیا, اور اس نے کہا میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ایک سادہ سا شخص بریلی میں رہنے والا, نہ اس کے پاس تحقیق کے آلات ہیں, اسے کیا پتا گندھک کیا ہوتا ہے اور زمین کی معدنیات کیا ہوتی ہے. لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کے پاس علم ظاہری کے ساتھ علم باطنی تھا, جس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ کس پانی سے وضو کرنا جائز ہے. اعلی سے پوچھا گیا, کسی مولوی صاحب سے پوچھا کس پانی سے, بولے گئے بس یہ پانی آ رہا نل کے میں اس میں وضو کریں. یہ میرے سامنے فتاوی رضویہ جلد نمبر 1 ہے. میں کہتا ہوں کہ فتاوی رضویہ بھی تو 30 جلدوں پر آ رہی ہے, اور پرانا قدیم فتاوی 12 جلدوں پر. اس پہلی جلد کے ایک فتوے کا جواب کوئی نہیں لا سکتا, جس تحقیق کے ساتھ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے قلم اٹھا کر گویا کہ کمال کر دیا ہے. اور اس لیے اہل عرب میں جب امام احمد رضا کے فتاوے پڑھے تو کہنے لگے خدا کی قسم اگر ابو حنیفہ ان کے فتاوے کو دیکھ لیتے تو اپنے شاگردوں میں شمار کر لیتے. اعلی حضرت امام اہل سنت نے 160 قسمیں پانی کی ذکر کی ہیں. کتنی؟ 160 قسمیں. اسی فتاوی رضویہ میں ہے, وقت نہیں ورنہ میں اس کی اقسام آپ کو بتاتا. 160 قسمیں پانی کی بیان کی ہے جس سے وضو کرنا جائز ہے, اور 146 قسمیں بیان کی جس سے ناجائز ہے. 146 قسمیں. اور 175 قسمیں بیان کی ہے کہ جس میں عجز کی صورت ہو جائے اور بندہ تیمم کی طرف چلا جائے. 175 صورتیں ایسی بیان کی ہے کہ جب جا کر تیمم متحقق ہوتا ہے. اسی طرح تیمم کس سے ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی مٹی سے ہوتا ہے, چونے سے ہوتا ہے, دھول مٹی سے ہوتا ہے, اس سے ہوتا ہے. اعلی حضرت امام علیہ سنت زمین کی معدنیات کو گنوایا, 181 چیزیں, 181 چیزیں گنوائی ہیں, اور آپ نے یہ وہ چیزیں جس میں منسوسات دلیلیں لائی ہیں, 174 دلیلیں لائی ہیں اور 107 اپنے اجتہاد سے فرمائی ہیں. 181 دلیلیں امام احمد رضا نے لائی ہے کہ جس چیزوں سے تیمم ہو سکتا ہے. اس میں سائنس کے جو ماہرین ہیں وہ اس فتاوی رضویہ کی پہلی جلد کو پڑھیں, اس میں اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ گندک پیدا کیسے ہوتا ہے, اور سوال اعلی حضرت سے کیا گیا کہ گندک سے تیمم ہوتا کہ نہیں ہوتا, اور گندک جو ہے یہ اس کی جنس سے مٹی اور خاک کی جنس میں آتا ہے یا کسی اور چیز میں آتا ہے. فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی نے اس کی پوری صورت بیان کی ہے کہ گندک پیدا کہاں سے ہوتا ہے, اس کا استعمال کن کی جنس سے ہوتا ہے. آج ایٹم بم جن چیزوں کے ساتھ مستفاد ہے, امام احمد رضا نے برسہ برس پہلے معدنیات اور ایٹمی اثاثوں کو پہلے ذکر کر دیا ہے. یہ فتاوی رضویہ پہلی جلد اس کا اثاثہ ہے, آپ اس کو اگر پڑھیں گے تو یہ تمام علوم آپ کے سامنے واضح ہوں گے. پھر پوچھا گیا کہ کن چیزوں سے تیمم نہیں ہو سکتا ہے, 130 قسمیں اس کی بیان کی ہیں. 130 چھوڑیں کہاں تک بیان کروں, جو اعلی حضرت کا مقابلہ کرنے والے سامنے ہیں نا, ان میں سب سے بڑا چوٹی کا مولوی رشید گنگوئی ہے, خدا کی قسم اس کے فتاوے مارکیٹ میں ملتے میرے پاس ہیں. اس سے جب کوئی پوچھتا ہے نا, ایک شخص نے پوچھا حضرت آپ ذکر بالجہر کو منع کرتے ہیں, اس کی کیا دلیل؟ جواب دیتے ہیں, الجواب ساحل کو میری بات سننی چاہیے. دلیل سے کیا مطلب؟ فقط رشید احمد گنگوئی. کسی نے پوچھا حضور فلاں کام کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے, فقط رشید احمد گنگوئی. او ہم نے کہا کوئی قرآن کی آیت, کوئی حدیث, رسم المفتی تمہیں نہیں آتا, کوئی فقہ کے جزیات, کوئی اصول, یہ تمہارے گھر کی شریعت ہے کہ جائز ہے فقط؟ اور جب فتویٰ بندہ ختم کرتا ہے تو کہتا ہے اللہ رسول عالم, واللہ عالم بالسلام, اللہ اس کی مراد بہتر جانتا ہے, کچھ نہیں لکھتے, فقط رشید احمد گنگوئی. تو اعلی حضرت کے مقابلے پر جو آ رہے ہیں ان کی شان یہ ہے. ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ منی آرڈر پر جو 100 روپے کا ہم گاؤں میں 100 روپے بھیجتے ہیں, 100 روپیہ گاؤں بھیجتے ہیں ہم, تو اس پر 1 پیسہ یا 2 پیسہ منی آرڈر پر, یہ اعلی حضرت کا مقابلہ جو کر رہا ہے وہ دیکھیں کتنا بڑا پہلوان ہے. اعلی حضرت کا مقام تو آپ دیکھ رہے ہیں, اعلی حضرت کے سامنے جو آئے نا وہ پہلوان, تو اس پہلوان کا ایک آپ دیکھیں. پوچھا گیا حضرت کی جو منی آرڈر ہے, یعنی جو منی آرڈر کے ذریعے پیسہ پوسٹ کے ذریعے بھیجا جاتا ہے, اس کے اوپر 100 روپے کے اوپر 10 روپیہ یا 5 روپے چارج کرتے ہیں, یہ کیسا ہے؟ کہنے کا سود ہے. سبحان اللہ, میں کہتا دیوبندی ہو فتوا نکال دو, یہ تمہاری پیشانی پہ کلنگ ہے. اعلی حضرت سے پوچھا گیا تو میں کہتا ہوں اس وقت میرے چشم تصور میں اعلی حضرت کا چہرہ آتا ہے کہ آپ خوب مسکرائے ہوں گے. اعلی حضرت نے لکھا کہ جاہلوں یہ سود نہیں ہے, اس کا کرایہ ہے. یہ سود نہیں ہے اس کا, بولے. اور ایک منٹ مجھے اور دے دیں قاری صاحب, میں تاکہ حوالہ مکمل کروں. اعلی حضرت کے سامنے جو پہلوان سامنے آیا نا, گبرو پہلوان, تو اس گبرو پہلوان سے کسی نے پوچھا کہ ایک حدیث کی کتاب ہے, کہنے کا پوچھو, یہ ان کا بہت بڑا محدث ہے. اعلی حضرت وہ ہے کہ کسی نے پوچھا رسول اللہ دافع البلاء والوباء ہیں, اور یہ پوچھنے والا بھی دوسرا مرید حاجی صاحب کا, مولوی کرامت علی شاہ صاحب, یہ دونوں تھانوی صاحب کے پیر بھائی ہیں, سمیع الحق صاحب بھی. پتا چلا کہ جب بھی کوئی مسئلہ عقیدے کا ہوتا تو دنیا احمد رضا کی طرف ہی آتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حالانکہ ماننے والے کس کے ہیں؟ مولوی کرامت علی شاہ صاحب, حاجی امداد اللہ محی مکی کے, یہ بھی مرید اور خلیفہ ہیں, لیکن یہ اعلی حضرت سے سوال کرتے ہیں. تو اعلی حضرت نے یہ نہیں دیکھا کہ کون کر رہا ہے, فرما میرے محبوب کے لیے کر رہا ہے. تو اعلی حضرت نے حضور کے مختار کل ہونے پر 300 حدیث نقل کی ہے. میری بات اگر غلط لگے آپ کو, الامن والعلا, سبحان اللہ, اس کتاب کی تو تلاوت ہونی چاہیے. وہ اتنی بابرکت کتاب ہے, الامن والعلا شریف اٹھا کر آپ دیکھیں, اس میں 300 حدیث فاضل بریلوی نقل کی ہے. لیکن اعلی حضرت جو مقابلہ کر رہا ہے وہ گبرو پہلوان, وہ گنگوئی صاحب, تو اس گبرو سے کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ نوادر الاصول حدیث کی کوئی کتاب ہے؟ نوادر الاصول, اور امام حکیم ترمذی صاحب کوئی محدث ہے؟ حالانکہ بچہ جو حدیث پڑھتا ہے نا اس کو بھی پتا ہے یہ امام ترمذی اور ہے, امام حکیم ترمذی اور ہے, یہ بچے کو بھی پتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ تھانوی صاحب خود بوادر نوادر میں اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں, لیکن گنگوئی صاحب تو خیر بہت بڑے مجتہد تھے. اور کہنے لگا دنیا کے پردے پر ایک ہی ترمذی آیا ہے, اعلی حضرت کا مقابلہ کر رہا ہے گبرو, کہتے دنیا کے پردے پر ایک ہی ترمذی آیا ہے جس کو جامع ترمذی کا مصنف ہے, اور نوادر الاصول نامی کوئی کتاب نہیں آئی ہے. میرے پاس آئی ہے, میرے پاس حدیث کی کتاب بھی رکھی ہوئی ہے. ہاں نواز الرسول رکھی ہوئی ہے. اور علامہ شمس الدین زہبی علیہ رحمت نے تذکرت الحفاظ میں طبقہ نمبر 3 کے اندر امام حکیم ترمذی کو حفاظ الحدیث میں شمار کیا ہے. اب ان کی تو روح تڑپ رہی ہوگی کہ یہ کیسا جاہل ہے میرا انکار کر رہا ہے, لوگوں کو میرے بارے میں بتانا چاہیے, یہ کہتا یہ آیا ہی نہیں ہے. تو یہ دیکھیے, آئیے نا مل کر پڑھتے ہیں. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے. اچھوں سے محبت کرو گے خدا خوش ہوگا, اس لیے کہ خدا کی محبت کب ہوگی؟ جب خدا کے محبوبوں سے محبت کرو گے. مل کر پڑھو, احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی سبحان اللہ احمد رضا کی شمع میرے امام کی زندگی کا منشور تھا. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی. ادھر دیکھیں گنبد شریف کو دیکھیں, اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اللہ قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.